پچھلی مرتبہ ہم نے تلاوت تو سورہ رحمان کے دوسرے رکوع کی کر لی تھی، لیکن درس ہمارا آیت نمبر 32 تک پہنچ پایا تھا، تو میں آج تلاوت کر رہا ہوں تیسرے رکوع کی، اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ آج ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم نے پچھلی مرتبہ آیت نمبر 32 تک مطالعہ مکمل کر لیا تھا، لیکن آج کے سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے دو آیات پر پھر ایک نگاہ بازکش ڈال لیں۔ آیت نمبر 31 اور 32، 32 تو وہی آیت ترجیح ہے جو اس سورہ مبارکہ میں 31 مرتبہ دوہرا دوہرا کر آئی ہے، لیکن آیت نمبر 31 جو ہے وہ سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سنفرغ لکم ایہ الثقلان، ہم ان قریب فارغ ہوا چاہتے ہیں تمہارے لیے، اے دو بوجھل وجودو یا دو بوجھو، یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا۔ فا فارغ ہونا، پھر یہ کہ سین کا جب اضافہ ہوتا ہے فعل مضارے پر تو گویا کہ ان قریب فوری طور پر، سن افروغ لکم، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں. ثقلان عرض کر چکا ہوں کہ ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، اور ثقل سا پر بھی زبر قاف پر بھی زبر، یہ کوئی ایسا بوجھ ہے جو کسی چیز کے اوپر لدا ہوا ہو، کسی شے پر سوار ہو. اونٹ کے اوپر اگر سامان لدا ہوا ہے وہ اس کا ثقل ہے، کسی اور بار برداری کے جانور پر جو بوجھ ہے وہ ثقل ہے. تو گویا کہ یہ زمین کے دو بوجھ ہیں. ویسے تو زمین کے اوپر نہ معلوم اور کتنی جاندار اشیاء ہیں، لیکن یہ کہ یہ دو ہیں وہ جنہیں شعور دیا گیا، اور صرف شعور نہیں، شعور ذات، سیلف کانشسنس، خود شعوری کا بھی مادہ ان کے اندر ہے، اور وہ جنات اور انسان ہیں. باقی حیوانات میں شعور ہے، کانشسنس ہے، لیکن سیلف کانشسنس نہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک حیوان کسی شے کو دیکھ رہا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہے کہ اس نے ایک چیز دیکھی، لیکن انسان جب دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو میں کا احساس ہے، اپنا ایک وجود، اپنا ایک تشخص، اپنی ایک ذات، جسے ہم کبھی خودی سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی انا سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی سیلف سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ مختلف زبانوں میں ایک ہی لفظ ہے. یہ خود شعوری ہے، اپنی ذات کا احساس. یہ صرف ان دو مخلوقات میں ہے، تیسرا فرشتوں میں ہے، وہ نوری مخلوق ہے جس کا کہ سورہ مبارکہ میں کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو زمین کے بوجھ ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ جہاں تک یہ حیوانات جتنے بھی ہیں اور نباتات کا سلسلہ جو بھی ہے، جو بھی اس پلینٹ پر ہماری زمین پر جو زندہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں تو سائنس اور قرآن مجید دونوں کا فیصلہ ایک ہی ہے کہ مادہ تخلیق اسی زمین کی مٹی ہے، یہیں سے یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے. اس کے درمیانی انٹرمیڈیٹ سٹیپس کیا ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف بھی بہت حد تک ہماری کم فہمی پر اس کا دار و مدار ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جہاں تک اینڈ ریزلٹ ہے وہ ایک ہی ہے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اسی مٹی سے تمہیں بنایا گیا، اور اسی مٹی سے یہ تمام حیوانات کی تخلیق ہوئی ہے، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہی کرسٹ آف دی ارتھ جو ہے، یہی در حقیقت مادہ تخلیق ہے جملہ حیوانات کا. جو بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں، چاہے وہ یعنی پلانٹ کنگڈم سے متعلق ہوں یا اینیمل کنگڈم سے متعلق ہوں، ان سب کا مادہ تخلیق یہی کرسٹ آف دی ارتھ ہے. تو جہاں تک وہ فائنل سورس کا تعلق ہے اس میں اتفاق ہے. البتہ جنات کے بارے میں میں نے پچھلی بار تباس کیا تھا کہ گمان غالب یہ ہے اور میرا یہ احساس ہے کہ ان کی بھی تخلیق اسی زمین سے ہوئی ہے، لیکن زمین کا کون سا دور، جبکہ یہ زمین ابھی آگ کا ایک گولہ تھی، اس وقت جو اس کی لپٹ تھی، اس آگ کے شعلے کی لپٹ، اس سے جنات پیدا کیے گئے. اسی لیے ان دونوں کا مادہ تخلیق یہی زمین ہے. اگرچہ جو باقی جو میں نے عرض کیا ہے کہ چاہے پلانٹ کنگڈم ہو چاہے اینیمل کنگڈم ہو، اس کی تخلیق تو اس دور میں ہوگی جب زمین ٹھنڈی ہوئی، اس پر کرسٹ وجود میں آیا. جیسے انگارہ جب ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو اس پر راک کا ایک جو ہے تہ اس کے اوپر وجود میں آ جاتی ہے، اسی طرح اس زمین کے اوپر یہ بہت بڑا انگارہ تھا، اس کے اوپر جب یہ ٹھنڈی ہوئی ہے تو پھر وہ کرسٹ آف دی ارتھ آیا ہے، وہی راک ہے، اور اس کے سکڑنے کی وجہ سے نشیب و فراز پیدا ہوئے، سکڑنے کی وجہ سے سلوٹیں بنی. یہ سلوٹیں ہی اس زمین کی ہیں جو پہاڑوں اور غاروں اور پھر جو نشیبی علاقے تھے، پھر جب بخارات جو اس زمین سے نکلے ہیں اس آگ کے گولے سے، وہی باہر جا کر کنڈنس ہوئے ہیں، اسی نے پھر فضا کی شکل اختیار کی ہے، پھر اسی کے اندر ان بخارات سے وہی ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے جن سے پانی وجود میں آیا ہے، وہی پانی ہے جو زمین پر برسا ہے، اور پھر جو یہ بڑے بڑے سمندر وجود میں آئے، اور زمین وہ کرسٹ آف دی ارتھ اور سمندر کا پانی، جہاں ان دونوں کا مسلسل انٹر ایکشن رہا، وہاں وہ دلدلیں وجود میں آئی ہیں، جن دلدلوں کے اندر وہ عمل تبخیر پیدا ہوا، وہ جو میں عرض کر چکا ہوں، قرآن کہیں اسے کہتا ہے کہ ہم نے تراب سے بنایا مٹی سے، کہیں کہتا ہے تین سے بنایا، مٹی میں پانی ملا کر اگر گارا بنا لیں گے تو وہ تین ہے، پھر وہ گارا پڑا رہے بہت عرصے تک تو اس کے اندر ایک چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، لیس پیدا ہو جاتا ہے، یہ تین لازم ہے، پھر اگر اور دیر لگے تو اس کے اندر ایک سڑان پیدا ہوتی ہے، یہ ہے وہ حمیم مسنون، سڑا ہوا گارا، پھر اگر یہ سوکھے گا تو کھنکنے لگے گا، یہ ہے سلسالین کل فخار اور سلسالین من حمیم مسنون. تو یہ اتنے الفاظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں, اور میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ ان کی بڑی گہری مطابقت ہے جو بھی سائنس نے, جو بھی اس کے اکتشافات ہیں, جو دائرہ علوم کا علم معلومات انسانی کا وسیع ہوا ہے, تو اس میں یہ چیزیں بہت حد تک چیلی کرتی ہیں. البتہ یہ کہ یہ چیز شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے کہی ہو, اس لیے میں ڈرتے ڈرتے اپنا ایک خیال ظاہر کر رہا ہوں, واللہ عالم. ان چیزوں کے بارے میں یہ کہ کوئی یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا. میرا گمان غالب یہ ہے, قرآن مجید سے جو چیز جنوں کے بارے میں معلوم ہے وہ یہ کہ آگ سے پیدا کیے. آگ میں بھی مارج من نار کا لفظ یہاں آیا تھا, آگ کی لپٹ. کہیں آتا ہے نار سموم, کہ وہ جو ہوا ہوتی ہے تیز, اس میں جو آگ ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آگ کا ایک شعلہ تو وہ ہوتا ہے جو ویزیبل پارٹ ہے اس کا, ایک اس کا انویزیبل پارٹ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. اور یہ معلوم ہے ہمیں, فزکس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ تیز حرارت وہی ہوتی ہے شعلے کا, وہ حصہ کی جو نظر نہیں آتا. تو یہ دو الفاظ جو ہیں کہ سموم, یہ ناری سموم یا مارج من نار, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ مادہ تخلیق ہے, اور آگ کا بھی شعلے کا وہ حصہ کی جو انویزیبل ہوتا ہے. دوسری بات قرآن سے جو قطعی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ والجان خلقناہ من قبل, یہ وہی سورہ حجر کی آیت ہے, والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے. تو دو چیزیں ثابت ہو گئی, ایک تو یہ کہ مادہ تخلیق مختلف ہے, دوسرے یہ کہ زمانی اعتبار سے بھی جنات کی تخلیق مقدم ہے انسان کی تخلیق پر. تو میرا گمان ان دونوں چیزوں سے یہ ہے کہ وہی زمین, جبکہ وہ آگ کا ایک گولا تھی اور اس کی جو وہ آگ کی لپٹ تھی, اس سے یہ جنات بنائے گئے ہیں, ان کی تخلیق ہوئی ہے. لیکن ذہن میں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ ہم اس مٹی سے بنائے گئے, ہم مٹی نہیں ہیں. اب ہمارے اور مٹی کے درمیان ایک بڑا بنیادی فرق واقع ہو چکا ہے. مادہ تخلیق ہونا اور شے ہے, اور بین ہی وہ شے ہونا یہ مختلف بات ہے. یہ مٹی جو ہے اس کے اندر جو بھی مختلف ہمیں اجزاء ملیں گے, اتنی کیلشیم ہے, اتنا یہ ہے, اتنا وہ ہے, اس کے تمام اجزاء, تو وہی اجزاء انسان کے اندر بھی مل جائیں گے. لیکن یہ جو پروٹوپلازم وجود میں آیا ہے, اس کے جس کے اندر حیات ہے, یہ بنیادی طور پر اس سے مختلف ہو چکی ہے. یہ آرگینک میٹر ہے جبکہ وہ ان آرگینک میٹر ہے. اسی طریقے سے جن آگ سے بنائے گئے ہیں آگ نہیں ہے, یہ بات جو ہے اکثر و بیشتر ذہنوں سے اوجھل رہ جاتی ہے. آگ ان کا مادہ تخلیق ہے, وہ مجسم آگ نہیں. بہرحال یہ ثقلان ہے, یہ ہے بوجھ دو اس زمین کے. ایک فرق اور جو میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا اسے نوٹ کر لیجئے, چونکہ ہمارا مادہ تخلیق جو ہے کثیف ہے, مٹی کثیف ہے, تو ہم اپنی ذات میں زیادہ دور تک نہیں جا سکتے اس فضا میں یا خلا میں. اس کے لیے مشینیں ایجاد کرنی پڑیں گی ہمیں. ہم نے ہوائی جہاز بنائے, ہم نے غبارے بنائے, راکٹس بنائے, اب جو کچھ بنا رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے, بہت دور تک ہے, لیکن یہ ان مشینوں کی مدد سے ہے. ہم خود اپنی جگہ پر اس زمین سے بندھے ہوئے ہیں. زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائے گا 6 فٹ لگائے گا, 8 فٹ لگائے گا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس سے زیادہ کی چھلانگ جو ہے وہ انسان نہیں لگا سکتا. لیکن یہ کہ مشین کی مدد سے اس کی رسائی بہت دور تک ہو رہی ہے. جبکہ جنات چونکہ ان کا مادہ تخلیق لطیف ہے, لہذا یہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اور بغیر کسی اضافی اپنی جو بھی ایڈز ہیں جو سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے ہمیں فراہم کی ہیں, بغیر ان کے بہت دور تک رسائی ہے. یہ اس کائنات میں بہت فاصلے تک جاتے ہیں. اس کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آیا ہے. بہرحال یہیں تک میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو اس وقت رکھوں. سنفروغ لکم ایہا الثقلان, اس میں نے عرض کیا تھا کہ اب اس میں الفاظ سے تو بظاہر متبادر یہ ہوتا ہے, چونکہ الفاظ وہی استعمال ہوتے ہیں قرآن میں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں, تو جو اس کا محدود تصور ہماری زبان میں ہے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ وہی تصور جو ہے لامحالہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. تو بڑی کانشس ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ وہاں ہم ڈیفرینشیٹ کریں کہ جب کوئی لفظ اللہ کے لیے بولا جائے, وہی لفظ جب انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے, تو اس میں بنیادی طور پر مفہوم میں فرق ہوگا. ہم عنقریب فارغ ہوا چاہتے ہیں, اگر انسان یہ کہے گا تو اس کے معنی یہ کہ اس وقت وہ کسی ایسی مصروفیت میں ہے کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. موجودہ کوئی مشغولیت معنی ہے کسی دوسری مشغولیت کے, تو اس معنی میں وہ کہتا ہے کہ میں عنقریب فارغ ہوا چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو وہی آیا ہے, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس وقت جس کیفیت میں وہ ہے, جس شان میں ہے, جو اس کی مصروفیت ہے, وہ معنی ہے اس کے کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہونے کی. دوسرے لفظ یوم کے بارے میں بحث کر چکا ہوں, کہ بعض حضرات نے اسے ہر وقت کے معنی میں لیا ہے، میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے. باقی یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ یوم جب اللہ کے لیے آتا ہے تو وہ یوم ہمارے یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے. ہماری کائنات میں بھی نہ معلوم کتنے دن ہیں. چاند کا دن ایک ہوگا جو کہ اس کی اپنی ایک جو ریولیوشن ہوگی، اس کی وہ ریوالو کرے گا اپنے ایکسس کے گرد، اس کا دن بنے گا. زمین کا ایک دن کچھ اور ہے، مریخ کا ایک دن کچھ اور ہوگا. اسی طریقے سے سال ہمارے وجود میں آتے ہیں جبکہ ایک دورہ جو ہے زمین پورا کر لیتی ہے سورج کے گرد، مریخ کا سال کچھ اور ہوگا، کسی اور پلینٹ کا سال کچھ اور ہوگا. تو اللہ کا سال یا اللہ کے دن، اس کے بارے میں ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. صرف یہ کہیں گے یہ ادوار ہے، جس کو کہ جدید سائنس میں ملینمز کہا جاتا ہے، جس کی کوئی تعین، ملینز اور ملینز آف ایئرز بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کے علم میں ہے. لیکن بہرحال یہ یوم ہمارا یوم نہیں ہے جو ہمارا تصور دن کا ہے. تو یہ جو فرمایا کل یوم ان ہوا فی شان، وہ کسی نہ کسی ہر دن کسی نہ کسی ایک کیفیت میں ہے، شان میں ہے، مصروفیت میں ہے. اس سے مراد یہ کہ ہر دور کے لیے اس نے ایک قانون بنا دیا ہے، اس دور میں وہ اسی قانون کو نافذ رکھتا ہے. ان دونوں آیتوں کو جوڑیے تو معلوم ہوا کہ یہ جو زمانہ گزر رہا ہے انسانوں اور جنات کے لیے، یہ دور جزا نہیں ہے، دور امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. لہذا اللہ اس دور میں سزا نہیں دیتا، کھلی چھوٹ دے رہا ہے، جو چاہو کرو. اللہ کو گالیاں دو، جو چاہو کرو، تم جس طرح چاہو دین کا استحضاء کرو، جس طرح چاہو جو ہے یہاں پہ سرکشی اختیار کر لو. تو اللہ پکڑ نہیں رہا، اس لیے کہ یہ دور امتحان ہے، یہ دور جزا نہیں ہے. اجتماعی طور پر کسی قوم کے خاتمے کا جب اللہ فیصلہ کرتا ہے، وہ ایک بالکل دوسری چیز ہے. وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک انسان جب بوڑھا ہو گیا تو پھر موت اس کی آ جاتی ہے. اس کی موت کوئی اس کی سزا نہیں ہے، یہ تو اس کی ایک مہلت عمر جو اس دنیا میں تھی بس وہ ختم ہو رہی ہے. اسی طریقے سے قوموں اور تہذیبوں اور تمدنوں کی بھی ایک مہلت عمر ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر مجازن لفظ عذاب کا اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت جو دور جزا ہے یا دور جزا و سزا، وہ تو در حقیقت قیامت کے بعد شروع ہوگا. تو اشارہ یہاں قیامت کی طرف ہو رہا ہے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے، تم جتنا اینڈنا ہے اینڈ لو، جتنا اترانا ہے اترا لو، جتنا اکڑنا ہے اکڑ لو، جتنا تمہارے اندر خباثت بھری ہوئی ہے اس کو نکال لو. وہ وقت آیا چاہتا ہے جبکہ اس کائنات کی یہ بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ دور ختم ہو جائے گا، دوسرا دور شروع ہو جائے گا، وہ دور جس میں کہ پھر بدلے ملیں گے، جس میں جزا و سزا کا نفاذ ہوگا. تو سنفروغ لکم ایہا الثقلان سے مراد قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے. اور سورہ معارج کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ عنقریب جو ہے، اس میں قرآن مجید میں وہاں فرمایا سورہ معارج میں، انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبا، یہ قیامت انہیں دور نظر آتی ہے، ہم تو اسے سامنے دیکھتے ہیں، اپنے قریب دیکھتے ہیں. اور اس میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، یاد ہوگا کہ یہ میرا ایک تجربہ ہے، اور بعض تجربات انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری عمر اسے یاد رہتے ہیں. پہلی مرتبہ جب سفر کیا تھا میں نے، وہ نائٹ کوچ چلتی تھی، فوکر جو جہاز ہے لاہور سے کراچی، 3.5-4 گھنٹے لگتے تھے، بڑے جھولا جھولتے ہوئے اور ہچکولے کھاتے ہوئے یہ سفر ہوتا تھا. لیکن اس کی جو ایک خاص بات تھی وہ یہ کہ جب ہم گزر رہے تھے، اور اندازہ ہوتا تھا پورا کہ اب یہ سائیوال آ گیا، ٹائمنگ کے حساب سے آدمی اندازہ کر لیتا تھا روشنیوں کو دیکھ کر، تو میں ایک دم چونکا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ لودھرا اور سماسٹا اور بھاولپور، یہ تینوں بیک وقت میری نگاہ میں. اس وقت سے پہلے شکل کیا تھی کہ جب سفر کرتے تھے تو معلوم ہوتا لودھرا پہنچے تو اب بھاولپور اتنے فاصلے پر ہے یا اتنی دیر کے بعد آئے گا، اور اس کے بعد بھاولپور پہنچ گئے تو اب سماسٹا اتنی دور ہے اور اتنی دیر کے بعد آئے گا. یعنی ان تمام چیزوں کے لیے دور اور دیر، زمانی اور مکانی، فصل اور بوت کا تصور جو ہے وہ ہماری سوچ کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جاتا ہے. لیکن جب دیکھا میں نے کہ یہ تو بیک وقت موجود ہے، میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ حقیقت ایسی ہے کہ اگر سوچتے تو بیک وقت موجود ہی ہے. اس وقت یہ کراچی بھی موجود ہے، لاہور بھی موجود ہے، لندن بھی موجود ہے، نیو یارک بھی موجود ہے. لیکن ہمارے اپنے مشاہدات کے ذریعے سے ہمارے بعض جو ہے ذہن کے اندر احساسات جو ہیں وہ راسخ ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ، اور نہ صرف یہ کہ آنے واحد میں اس وقت کی کائنات، بلکہ ما کانا و ما یکون، جو بھی تھا کبھی اور جو کبھی ہوگا، ازل سے ابد تک اللہ کے علم میں. اور اللہ کی نگاہ میں، اگرچہ لفظ نگاہ بھی ہمیں اللہ کے لیے استعمال کرتے ہوئے جھجک ہوتی ہے، لیکن آخر سمجھانے کے لیے مجبوری ہے کہ ہماری زبان کے جو الفاظ ہیں ہمیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں ہر شے، ہر آن، الان اور کما کان، سب کا سب بآن واحد موجود ہے. اس لیے وہاں یہ ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تو اب یہ دو آیات جو ہیں یہ جوڑیے، سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأی آلائے ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس. اب ثقلان کے بعد اب خطاب شروع ہوا، اے جنوں اور انسانوں کے دو گروہوں، دو بڑی جماعتوں، ان استطعتم، یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ آیت ہے، اس آیت سے ہم گزر جائیں گے تو پھر آگے مجھے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی، اس کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا. اے جنوں اور انسانوں کے دو گروہوں، دو لشکروں، ان استطعتم، اگر تم میں استطاعت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل جاؤ، نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکو گے مگر سلطان کے ساتھ. اب اس آیت کا تفسیر ترجمہ تو ہو گیا، سلطان کے دو معنی ہیں وہ سمجھ لیں تاکہ وہ سارے امکانات جو ہیں اس کے اب مفہوم میں وہ آپ کے سامنے رہے. سلطان کہتے ہیں قوت، زور، دبدبا، طاقت، غلبہ، یہ تمام چیزیں جمع کر لیجیے تو ایک لفظ سلطان بنے گا. اور دوسرے سلطان کہتے ہیں سند کو، وہ سند بھی کسی صاحب قوت کی طرف سے ہوتی ہے. ایک تو وہ خود حامل سلطان ہے، اس کے پاس دبدبا ہے، قوت ہے، قوت قاہرہ ہے، قوت نافذہ ہے اس کے پاس، لیکن یہ کہ اگر اس کی طرف سے کوئی، آج کل عرب ممالک میں ورگا، وہ ورگا ہوتا ہے کہ بس ورگا ہے تو پھر بڑی عافیت ہے، گاڑی جا رہی ہے، ورگا ہے کہ نہیں ہے تو ورگا دکھا دیجئے، ورقا کو ورگا کہتے ہیں. تو وہ ایک طرح کی پرمیشن ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ موو کر سکتے ہیں. سعودی عرب میں تو آج کل بہت سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں غیر ملکیوں کے لیے کہ چاہے وہ وہاں رہتے ہیں، ان کے پاس اقامہ ہے، تب بھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے، انہیں ایڈیشنل ہر سفر کے لیے ورگا لینا پڑتا ہے. تو سند وہ ہے کہ جو کسی صاحب اختیار کی طرف سے اجازت نامہ کسی کو دے دیا جائے. آپ اس کے لیے لفظ پاسپورٹ، لفظ ویزا، یہ سارے الفاظ جو وہاں استعمال ہوتے ہیں ان میں سے، اور ورگا، لائسنس، یہ تمام الفاظ استعمال کر لیجئے. تو یہ دو مفہوم ہو گئے سلطان کے، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکو گے مگر سلطان کے ساتھ. دو معنی ہوئے، یا تو یہ کہ تمہارے اندر زور ہو، طاقت ہو، قوت ہو، تمہارے اپنے اندر جو ہے یہ اختیار ہو تو نکل سکو گے، اور نمبر دو یہ کہ اگر صاحب اختیار کی طرف سے تمہارے پاس اجازت نامہ ہو تو نکل سکو گے، اس کے سوا تیسری کوئی شکل نہیں. اب اس آیت کے بارے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت، پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ آیا یہ اس وقت خطاب ہو رہا ہے، یا جیسے کہ میں نے اتنا وقت لیا ہے آپ کا اس بات کے لیے کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق جوڑوں، یا یہ کہ یہ اس وقت کہا جائے گا میدان حشر میں قیامت کے وقت. یہ دو آراء ہیں کہ جیسے قرآن مجید میں جو قیامت کے احوال ہیں وہ بھی ایسے بیان ہوتے ہیں جیسے ابھی کہا جا رہا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر قیامت کا ذکر، جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، وہاں ان کے مکالمے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کہا گیا فعل ماضی میں. ایک حتمی چیز ہے، یقینی چیز ہے، علم خداوندی میں وہ اب بھی موجود ہے، لہذا قرآن مجید میں اس کے لیے فعل مضارع استعمال نہیں ہوتا بلکہ فعل ماضی، حتمیت اور قطعیت کے اعتبار سے. تو یہ دونوں رائے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اس وقت کا ایک خطاب ہے کہ جو جنوں اور انسانوں سے کیا جا رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ نہیں، یہ خطاب وہ ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ خطاب کیا جائے گا جبکہ میدان حشر میں یہ جمع ہوں گے حساب کتاب کے لیے. اور جیسا کہ دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ انسان اس وقت بھاگنے کی فکر کرے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، سورہ قیامہ میں فرمایا، انسان کہے گا اس دن کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، کہاں جاؤں، کہاں سر چھپاؤں، کہاں میں یہاں سے بچ کر نکل سکوں. یا جیسے کہ ایک بہت عمدہ جو تعبیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یہ شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا جس کی بنا پر کہ میں مسئول ہوا، ذمہ دار ہوا، آج اللہ کی عدالت میں اس کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوں، تو اس کو فارسی میں ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اس کی تعبیر کی ہے کہ مرا کاش کے مادر نہ زادے، کاش کے میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. یعنی یہ کہ انسان اپنے اس وجود کو اور اپنے اس تمام جو بھی اس کی زندگی یہاں گزری ہے، پھر شرف انسانیت جو اسے حاصل ہوا اس زندگی میں، بہت اس نے لن ترانیاں بھی کی، بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھا بھی، بہت تکبر اور غرور اور عجب کا معاملہ بھی ہوا، لیکن اس وقت کی کیفیت جو ہوگی، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ لوگ کہ جو اس وقت کے حالات و کیفیات کو آج جانتے ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں. حضرت ابوبکر کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا کہ جو جلا دیا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، محاسبہ نہیں ہے. کاش کہ میں درختوں پر چہچہانے والی ایک چڑیا ہوتا، وہ چہچہاتی ہے چند دن، زندہ رہتی ہے، زندگی گزارتی ہے، پھر اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس وقت یہ کہیں گے جن اور انسان کہ کاش کے کوئی بھاگنے کی جگہ ہو، یا کاش کے ہم ہوتے ہی نہ، یا اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کاش کے ہم معدوم ہو جائیں، ہمارا کوئی وجود نہ رہے. مرا کاش کے مادر نہ زادے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کے ہم پھر مٹی ہی ہو جائیں یا مٹی ہی ہوتے. اب یہ دو تو ہوئے امکانات اس کے کہ یہ خطاب اس وقت ہے یا یہ خطاب قیامت میں ہوگا میدان حشر میں، اور دو اس کے مفہوم آئے لفظ سلطان کے حوالے سے. اگر تمہارے اپنے اندر زور ہے تو نکل بھاگو، ہاں اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو صاحب سلطان ہے اس کی طرف سے اجازت نامہ ہوگا تو نکل بھاگو گے. ان دو کو دو سے ضرب دیے تو چار امکانات پیدا ہوئے. ان میں سے اگر دو کو آپ جمع کریں گے اور ایک امکان کہ اس وقت اگر اللہ کہہ رہا ہو، یعنی یوں اگر خطاب کو ہم سمجھیں کہ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم نکل سکتے ہو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکو گے مگر سوائے زور کے اگر تمہارے اندر طاقت ہے. یہ بات بالکل محمل معلوم ہوتی ہے، یعنی اس بات کو اگر آپ اس امکان کو سامنے رکھیں تو یہ تو محمل کلام ہو جائے گا. اگر تم چڑھ سکتے ہو تو چڑھ جاؤ، نہیں چڑھ سکو گے بغیر طاقت کے بغیر، تو طاقت اگر اپنی ہی ہے تو اس میں تو پھر یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں امکان اگر کوئی بنتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اختیار مطلق اللہ کا ہے، اس کی اجازت سے تو نکل سکتے ہو، اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتے. باقی میرے نزدیک جو ہے اس کا جو اصل یعنی محل ہے، مقام ہے اس کا، وہ یہی ہے کہ یہ میدان حشر کا خطاب ہے کہ جس وقت یہ سب جمع ہوں گے اور سب کو نظر آ رہا ہوگا. وہ تو یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. یہ نوٹ کیجئے گا، باقی جتنی آیات میں بیان کر رہا ہوں اس میں لفظ صرف انسان کا آیا ہے. یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی کہ جس میں خطاب مسلسل تصریح کے صیغے سے ہوا ہے، جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اس لیے کہ اصلا جو اللہ کے رسول آئے ہیں انسانوں میں سے، ان کے مخاطب اصلا انسان ہی تھے، جنات تمام مخاطب تھے، اصلا مخاطب نہیں تھے. بالواسطہ ان تک بھی ان کی نبوت و رسالت ہے، لیکن براہ راست تو نبوت و رسالت کے فرائض انہوں نے انجام دیے انسانوں ہی کے لیے. لہذا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر تو آپ کو خطاب انسانوں ہی سے ملے گا. یہ صورت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں مسلسل تصنیع کا صیغہ آ رہا ہے، ثقلان کا لفظ بھی آ چکا، اور یا معاشر الجن والانس، اب کسی اور گنجائش نہیں رہی کسی اور تعویل کی. معلوم ہوا کہ ثقلان کے معنی واقعی جن اور انسان ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ان دونوں ہی سے خطاب ہے. تو میرے نزدیک اس کا جو معاملہ، اب اس کو سمجھیے، اس آیہ مبارکہ پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکثر جدید مفسرین بھی پریشان ہو کر بس گزر گئے ہیں. بڑے بڑے جو معقولی قسم کے لوگ ہیں اور ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی عافیت یہ سمجھی ہے کہ یہاں سے کسی طرح کی بس آسانی کے ساتھ گزر جائیں، اس کی باریکیوں میں اترنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. جہاں تک ہمارے متقدمین کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ سائنس کی معلومات ان کے پاس جو آج انسان کے پاس ہے وہ نہیں تھی. منطق فلسفہ اس میں تو وہ بہت آگے تھے منطق میں، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے جو معلومات کا ذخیرہ آج انسان کے پاس ہے اس کاسموس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، وہ آج سے ہزار سال 500 برس پہلے کے انسان کے پاس نہیں تھا. میں جو اس وقت عرض کر رہا ہوں اس میں میری یہ کوشش ہے کہ جو جدید معلومات ہیں کاسموس کے بارے میں اور قرآن مجید کا جو ایک انداز ہے، ان دونوں کو جمع کر کے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جسارت ہے، میں اپنا ایک خیال ظاہر کر رہا ہوں، اہل علم کے سامنے آئے گا وہ اس کی یا نفی کریں گے یا اس کو قبول کریں گے. بہرحال اس میں کوئی حتمی بات کہنا کسی انسان کے لیے بھی ممکن نہیں. میرے نزدیک قرآن مجید میں جہاں آسمان اور زمین کا ذکر آتا ہے، آسمانوں اور زمین. تو یہ آسان الفاظ ہیں کہ جو آج سے 1400 برس پہلے کا انسان اور وہ بھی جزیرہ نما عرب کا وہ خاطب اولین وہی تھے، ان کی ذہنی سطح کے اعتبار سے قرآن استعمال کرتا ہے. جدید اگر ہم ٹرمینالوجی میں اسے کہیں گے تو یونیورس، کائنات، کون و مکان، یہ کل کائنات. قرآن مجید یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، نہ منطقی نہ سائنٹیفک، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو مخاطب اولین سے قرآن مجید کے اگر ان اصطلاحات میں گفتگو ہوتی تو ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی، جس طرح کہ وہ ان کے وجود کے اندر سرایت کر گئی بات اور انہوں اس نے اندر جا کر انہیں ٹرانسفارم کیا ہے، ان کے پورے وجود کو بدل کر رکھ دیا ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. تو اندر اترنے کے لیے ضروری بات ہے کہ ان کی ذہنی سطح کے قریب ہو کر بات کی گئی ہوتی، اور جو علمی حقائق ہیں انہیں بھی ان کی آسان زبان میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا کہ اگر وہ اس کے اوپر زیادہ غور نہ بھی کریں تب بھی جو اصل جو خلاصہ ہے گفتگو کا، لب لباب ہے، جو بات ان سے کہنی مقصود ہے، اس کا ابلاغ ہو جاتا. اور یہی اسلوب ہے قرآن مجید کا. اب آپ غور کیجئے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی. نمبر دو، یہ کائنات کل یونیورس جس کا آج بھی ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، ساری وہ ٹیلیسکوپس اور بڑی سے بڑی جو بھی ہمارے پاس رصد گاہیں ہیں اور جتنا کچھ بھی انسان گیا ہے، جتنی دور تک ہم نے بھیج دیے ہیں یہ مختلف سپوٹنکس، ان سب کے باوجود تاحال کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی وسعت کتنی ہے، کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. ابھی بڑی ہی ابتدائی سٹیجز میں ہماری تھیئریز ہیں، وہ بگ بینگ تھیئری ہے، ایک دھماکہ ہوا کائنات وجود میں آئی، ایک یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، ابھی تو یہ بڑھ رہی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ یہ کوئی فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہے، جیسے کہ ایک بڑھئی نے کرسی بنا دی، اب یہ فنشڈ پروڈکٹ ہے، کرسی بن گئی، جو کچھ بننی تھی اب یہ کرسی ہے، اس نے کام اپنا پورا کیا اور گاہک کے حوالے کیا، اٹس اے فنشڈ پروڈکٹ. لیکن یہ کائنات کے بارے میں اگر کسی کا یہ تصور ہے کہ یہ اسٹیٹک ہے یا فنشڈ پروڈکٹ ہے تو علامہ اقبال نے اس کی نفی کی ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور سائیکالوجی، ان دونوں علوم نے جو بلندیوں کو چھوا تھا، علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں ان دونوں کے حوالے سے اسلامی عقائد اور ایمانیات جو ہیں ان دونوں کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے ان لیکچرز کا نام انہوں نے تجویز کیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اب یہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ ایک تو انسان کی معلومات بہت بڑھ گئی ہیں، کائنات کے بارے میں آج کچھ وہ کچھ جانتا ہے جو پہلے نہیں جانتا تھا. پھر یہ کہ سائیکالوجی اور یہ فزکس اور جو میتھمیٹکس ہے وہ بہت بلندیوں کو چھو رہے ہیں. اس اعتبار سے ان کے حوالے سے فکر جدید کی تشکیل علامہ اقبال نے اس کی کوشش کی ہے. اور یہ کوئی نہیں کہتا، نہ علامہ اقبال نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا 100% صحیح ہے اور یقینی ہے. اس کے پریفیس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ این ممکن ہے کہ جیسے وقت گزرے اس سے زیادہ صحیح تر خیالات جو ہیں سامنے آئیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم انسانی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، غور و فکر کے سلسلے کو جاری رکھیں، ورنہ کوئی ادعا کا انداز جو ہے علامہ اقبال کے اس پریفیس کے اندر موجود نہیں. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کائنات لمیٹڈ ہے، اور اب اس کا تقابل کیجئے، اس کا ایک زمانی اور مکانی محدود ہونا یہ ہماری مانی ہوئی مسلم بات ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. ہمارا ایمان یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، باقی یہ کائنات ایک خاص وقت میں پیدا ہوئی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، الا اجل مسمى، ایک وقت معین تک یہ کائنات جو ہے باقی رہے گی. معلوم ہوا زمانی اعتبار سے لمٹ ہو گیا. نمبر دو، مکانی اعتبار سے بھی لازماً محدود ہے، لا محدود ذات اللہ کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ کائنات نہیں تھی تو ذات باری تعالیٰ تو تھی. ذات باری تعالیٰ کے جو قدیم ہے اور یہ کائنات کے جو حادث ہے، یہ ربط حادث بالقدیم، یہ مسئلہ فلسفے کا اور تصوف کا یہ بڑا ایک دقیق مسئلہ ہے جس کی مختلف تعبیرات ہمارے ہاں، وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ در حقیقت اسی بڑے مشکل عقدے کے حل کرنے کے لیے کوششیں ہیں. میں اس کی تفصیل میں یہ نہیں جا رہا. اب یہاں جو میں نے بات بیان کی اس کے اعتبار سے یہ سوچئے کہ اگر معاملہ آپ اب ویژولاز کیجئے، میدان حشر ہے، جنات اور انسانوں کا اجتماع ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہے، اور اس وقت کی جو کیفیات ہے اس کے اعتبار سے ہر ایک چاہے گا کہ کہیں بھاگ جائے، کہیں نکل جائے، کہیں چلا جائے، کسی طرح بچے. اس گھڑی کو فیس کرنے سے یہ اکاؤنٹیبلٹی، دی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف یوم القیامہ، کسی طرح اسکیپ کر سکے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت کہا جائے گا کہ اے جنوں اور انسانوں، اگر نکل بھاگ سکتے ہو کہیں ہمارے آسمانوں اور زمین کی کناروں سے، یعنی اس کون و مکان سے، یہ جو ٹائم اینڈ سپیس کا ایک کمپلیکس ہے جو ہم نے وجود میں جس کو بخشا، جس کو پیدا کیا، تم اس کا انٹیگرل پارٹ ہو، تم اس سے نکل کے جاؤ گے کہاں؟ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس سے نکل کر جانے کا امکان صرف ایک ہے، اور وہ ہے وہ یہ کہ معدوم ہو جانا. اس لیے کہ وجود تو تمہارا جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے اس یونیورس کا، اس کون و مکان ہی میں تو تم ہو، اس کا ایک جز ہو، اسی کے ساتھ وجود میں آئے ہو. اب اس کے کناروں سے باہر نکلنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں اگر امکان ہے تو کیا ہے کہ پھر پردہ عدم کے اندر چلے جاؤ، اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی قدرت کے اوپر موقوف ہے. جب اللہ چاہے گا آن واحد میں، جیسے کہ وہ کن کے حکم کے ذریعے سے اس کائنات کو وجود بخش سکتا تھا، اسی طرح اس کن کے ذریعے سے وہ اس کو معدوم محض بھی کر سکتا ہے. یہ جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے، اب اس کے حوالے سے جدید کاسمالوجی میں ایک تصور سامنے آ رہا ہے، اس کے سامنے رکھیے. بلیک ہولز کا ایک تصور ہے کہ جو آج آپ کے سامنے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، کہ یہ جب مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات کا، اور دور دور تک اب چلی گئی ہے انسان کی نگاہ جو ہے، ایک عجیب فینومینن سامنے آ رہا ہے کہ کائنات میں اچانک کہیں اس خلا میں کوئی ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے، اور ارب ہاں ارب ٹن کا جو مادہ ہے تخلیق اس کائنات کا، وہ اس کے اندر ایسے گم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا سراغ نہیں ملتا. بڑے سے بڑے کرے، کروڑ ہا اور ارب ہا جو بھی اس کے میلوں کا آپ تصور کریں یا لائٹ ایئرز کے ساتھ تصور کریں، وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر سراغ نہیں ملتا کہ جائے کہاں. یہ جو بلیک ہولز کا کانسیپٹ ہے جو آج آپ کے سامنے آیا ہے، یہ ہے وہ وجود سے عدم کی طرف چلے جانا. آخرت عدم نہیں ہے، آخرت تو ایک فارم آف ایگزسٹنس سے دوسری فارم آف ایگزسٹنس کو صرف ٹرانسفر ہو جانا ہے. ایک نو کے وجود سے دوسرے نو کے وجود، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جانا. اسی لیے ہم لفظ انتقال استعمال کرتے ہیں، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے. اسی لیے میں نے خاص طور پر پچھلے رکوع کے اندر، پچھلے درس میں اس آیت کی طرف توجہ دلائی تھی، کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر ہے فانی ہے، فنا ہو جانے والا ہے. تو در حقیقت ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ زمین پہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی فنا ہوگی، ان کے بعد اسی زمین پر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا. دکت الارض دکن دکم وجا ربک والملک صفن صفا، یہی زمین ہے جو پیٹ پیٹ کر، کوٹ کوٹ کر چپکی کر دی جائے گی، اس کو پھیلا دیا جائے گا، اور اسی زمین پر پھر جا ربک والملک صفن صفا، فرشتے تو نازل ہوں گے ہی فوج در فوج صفے باندھے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی تجلی ہوگی خاص، جس کا ایک جگہ پر آیا ہے ظلل من الغمام، کہ بادلوں کے سے ایک ابر کسی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ بھی نزول فرمائے گا. اب اللہ کے نزول کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہمارے لیے کیفیت مجہول ہے، لیکن جہاں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ کا نزول ہوگا، جیسے وہ سمائے دنیا تک ہر شب کو نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے کہ رات کے پچھلے جو اوقات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے کہ حل میں مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کا دستے سوال جو ہے، کشکول سوال جو ہے، اس کو بھر دوں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. تو یہ ندا ہوتی ہے، وہ نزول فرماتا ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے. اسی طرح اس زمین پر دکت الارض دکن دکا، معلوم ہوا زمین معدوم نہیں کی جائے گی، بلکہ جو کچھ زمین پر ہے وہ معدوم کیا جائے گا. یہ وہ سٹیج ہے. اس کے بعد کہ پھر کبھی یہ پوری کائنات کی بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ساتھ لپیٹ دے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اور قرآن مجید نے اس کو کلیئرلی کہیں بھی ڈسکس نہیں کیا ہے. قرآن مجید اس وقت اس دور میں جو ہم ہیں، ہماری ہدایت کے لیے جس حد تک علم ضروری ہے اس حد تک تو علم وضاحت کے ساتھ دیتا ہے. یعنی مرو گے، جیسے کہ حضور کے خطبے میں آتا ہے، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، ثم لتبعثن كما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر لازماً تمہارا حساب کیا جائے گا، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب کتاب ہوگا. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر لازماً بدلہ دیا جائے گا بھلائی کا بھلائی کے ساتھ، برائی کا برائی کے ساتھ. وانها لجنت ابدا او لنار ابدا، اور وہ پھر جنت ہے ہمیشہ کے لیے اور آگ، یا آگ ہے ہمیشہ کے لیے. یہ ہے وہ علم جو اس وقت مجھے اور آپ کو ضرور حاصل ہونا چاہیے اگر اپنی اس زندگی کو درست کرنا چاہتا ہے، اگر اپنی اس اصل زندگی کو جو ہے وہ صحیح کرنا چاہتا ہے. تو یمن بما تعملون، باقی یہ کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ابد کے معنی ہمیشہ 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 ہمیشہ، یا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے کسی وقت جا کر ختم ہو جائے گی، جیسے کہ دوزخ کے بارے میں بہت سے حضرات کا خیال ہے. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ تو یہی ہے کہ یہ سب ابدی ہیں، ان کا کوئی اینڈ نہیں. لیکن بعض حضرات، اور عجیب بات یہ ہے کہ دو متضاد شخصیتیں اس پر جمع ہو گئی، ابن تیمیہ ایک انتہا پر رحمہ اللہ، ابن عربی دوسری انتہا پر، دونوں جو ہے ایک دوسرے سے بعد المشرقین رکھنے والی شخصیتیں ہیں. ابن تیمیہ کہاں اور ابن عربی کہاں، دونوں کا اتفاق اس مسئلے میں ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا، البتہ جنت کو ابدی مانتے ہیں. لیکن یہ کہ جنت بھی تو ایک فارم آف ایگزسٹنس ہے اسی کائنات کے اندر، صرف ایک نظام بدل جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو وہ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائیں گے، فزیکل لاز بدل جائیں گے، لیکن ہے وہ اسی ایک اس کائنات کی کنٹینیویشن. البتہ یہ کہ کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پورے ہی وجود کو، وہ جو بگ بینگ سے بات شروع ہوئی تھی پتہ نہیں بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز بیفور، کیا اسی طریقے سے واپس، جیسے کہ جدید جو ہے ایک نظریہ ہے کہ جیسے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے ایسے ہی یہ سکڑنا شروع کر دے گی، اور ایک وقت میں آ کر پھر ایک نقطے پر یہ کائنات مرتکز ہو جائے گی. اور بعض حوالے جو احادیث میں آتے ہیں اور قرآن مجید میں، اس سے تائید ہوتی ہے اس کی، وہ یہ کہ سورج سوا نیزے پر آئے گا، یہ فاصلے جو ہے کم ہونے شروع ہوں گے. جو میں الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ایک جگہ آ جائیں گے. تو گویا کہ اس کائنات نے جو ایکسپینڈ کر کے جو وسعت اختیار کی تھی، جیسے کہ پینڈولم ہوتا ہے کہ ایک انتہا کو جا کر واپس آتا ہے، تو یہ گویا کہ ٹو سائیڈڈ پینڈولم ہے، کائنات جو ہے ایک طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس کی روح سے، اور ایک جگہ پہنچ کر جو بھی اس کا انٹرنل جو انٹرنسک مومنٹم ہے وہ ختم ہوگا، اور جب ختم ہوگا تو سوئنگ بیک کرے گی یہ، اور پھر اس کے اندر سکڑنے کا معاملہ ہوگا، اور پھر ایک نقطے پر آ کر ختم ہو جائے گی. وہ نقطہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا بگ بلیک ہول ہوگا کہ جس میں یہ پورا کا پورا جو میٹر ہے، جس نے کہ اس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، وہ پھر عدم کے پردے میں چلا جائے گا جیسے کبھی وہ عدم کے پردے سے وجود میں آیا تھا. واللہ عالم، یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں پھر میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، ان میں میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بھی سوچ ہے اور قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہوئے جو بات آتی ہے، جس میں کوئی چیز جو ہے ایسی بھی نہیں کہ جو ہمارے بنیادی اعتقادات کے ساتھ ٹکراتی ہو، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا مقام ہے کہ خطاب ہے اس وقت جبکہ میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، جنات بھی اور انسان بھی، اور ہر ایک پر نفسیاتی طور پر یہ اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے، کیفیت طاری ہوگی، کہیں بھاگ جاؤں، کسی طرح عدم سے وجود میں آ جاؤ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اب وہ پکاریں گے موت کو، وہ مانگیں گے موت، لیکن یہ کہ موت نہیں آئے گی. موت آ جائے تو بہت بڑا چھٹکارا ہو جائے گا، جہنمی جو ہے اسے موت آ جائے ختم ہو جائے تو اسے اور کیا چاہیے، اس کی تو جنت یہی ہے کہ اسے معلوم کر دیا جائے، اس جہنم سے اور اس سزا سے اس کو چھٹکارا مل جائے، لیکن موت نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اس میدان حشر میں خواہش یہ ہوگی کسی طرح ہم نکل جائیں، کسی طرح ہم معدوم ہو جائیں، ہم مٹی ہو جائیں، ہمارا وجود نہ رہے. اس کی کیفیت کو اس وقت تعبیر کیا گیا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اقطار السماوات والارض کے معنی میرے نزدیک یہ کائنات، یہ ایگزسٹنس، یہ یونیورس جس کا کہ انٹیگرل پارٹ ہم خود بھی ہیں، اسی میں سے ہم بھی وجود میں آئے ہیں، ہم اس کا ایک جزو لا ینفک ہیں، ہم اس سے اگر نکلنا چاہیں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے، وجود سے عدم محض. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا، ایک وقت آئے گا، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، جب اللہ چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑے بلیک بگ بلیک ہول میں یہ پوری کائنات جو ہے اس کو داخل کر کے اور پردہ عدم کے اندر اس کو چھپا دیا جائے. واللہ اعلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب اس آیت اور بعد کی آیات میں جو کہ اب آ رہی ہیں اہل جہنم کے بارے میں، اس میں اس آلائے ربکما تکذبان کا مفہوم کیا ہوگا؟ ان چیزوں کی پیش کی خبر دینے سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ مراحل آنے والے ہیں، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ یو آر کاٹ ان اویئرس، پکڑے گئے بغیر وارننگ کے، بغیر اطلاع دیے ہوئے. ایک یہ ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر اس دور کی بات ہو تب بھی یہ اس پر منطبق ہوگی، اور اس دور کی بات قیامت کے وقت اس پر بھی منطبق ہوگی کہ اگر کہیں بھاگنے کی کوشش کرو گے بھی تو تم پر شعلے مارے جائیں گے، دے مارے جائیں گے، پھینکے جائیں گے آگ کے شعلے. وَنُحَاسٌ، نحاس پھر وہ لفظ ہے، میں پچھلی مرتبہ بلکہ پہلے ہی درس میں عرض کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اور بھی جو سورتیں ہیں اس ابتدائی دور کی کہ جو سورہ ملک سے آگے شروع ہوں گی، ان میں لغت کی بڑی مشکلات ہیں، آسان کام نہیں ہے. جیسے جن لوگوں نے عربی پڑھی ہے، مولوی فاضل کیا ہے یا فاضل عربی کیا ہے، وہ جانتے ہیں مقامات حریری جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے پسینہ آتا ہے آدمی کو، وہ تو یہ کہ کسی استاذ کے بغیر نہیں پڑھے جا سکتے. اس لیے کہ اس میں لغت ہے، بے تحاشا الفاظ ہیں، نئے نئے الفاظ ہیں جو شاید اب استعمال بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ بہرحال جب آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہوگی تو ان الفاظ کا مفہوم معیت کرنا پڑے گا، اس کی بڑی لمبی چوڑی شرحیں لکھی گئی ہیں. اسی طرح ان صورتوں میں مشکل الفاظ ضرور ہیں کہ جن کے بارے میں بہت جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ دو تین رائے موجود ہیں ہمارے مفسرین کی. اب میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ نہ میں اپنا یہ مقام سمجھتا ہوں، نہ میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس میں کوئی حکم بن کر فیصلہ کروں، وہ اپنی جگہ پر ایک اسپیشلائزیشن کا جو ہے وہ موضوع ہے. تو میں مختلف جو اس کی رائے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ میں نے سلطان کے بارے میں عرض کر دیا. اسی طرح نحاس کے بارے میں دو ترجمے ہیں جو عام طور پر آپ کو ملیں گے. ایک تو یہ کہ وہ دھواں کہ جس میں حدت تو ہو، حرارت تو ہو، شعلہ نہ ہو، اور شعاس کے معنی ہے وہ شعلہ جس میں کوئی دھوئے کی آمیزش نہ ہو. ایک تو یہ مفہوم ہے جو لیا گیا ہے، شواس من نارن و نحاس دونوں آگ ہی سے متعلق ہیں، لیکن ایک شعلہ ہے آگ کی ایک ایسی شکل جس نے شعلے کی شکل اختیار کر لی ہے اور دھواں نام کو نہیں ہے. ایک آگ ہے وہ سلگتی ہوئی آگ جو دھواں ہی دھواں ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی وہ آگ کا وصف جو ہے وہ حدت اور حرارت وہ موجود ہے. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ کہ نحاس کے معنی ہے پگھلا ہوا تانبا، اس لیے کہ یہ میٹیورائٹس جو زمین کے اوپر گرتے ہیں شہاب ثاقب، ان کے بارے میں ایک یہ بھی تحقیق ہے جدید کہ یہ پگھلا ہوا تانبا بھی ان یعنی شہاب ثاقب جو گرتے ہیں زمین پر ان کے اندر پایا گیا ہے، تو نحاس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے. لیکن یہ کہ اس سے آیت کے جو اصل مدلول ہے اس کا مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اگر تم نکلنے کی کوشش کرو گے، جنات کے بارے میں تو صاف آتا ہے قرآن مجید میں بارہا کہ یہ دور دور تک جاتے ہیں، ملئے اعلیٰ تک پہنچتے ہیں، سانگن لیتے ہیں فرشتوں کو جو احکام خداوندی جو ان کو کنوے کیے جا چکے ہوتے ہیں، جو ابھی ان دی پروسیس آف انفورسمنٹ ہے، ان کو یہ اوچک لیتے ہیں وہاں سے. سانگن لے کر آ کر جو ان کے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر کاہن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ان کے ساتھ ہے تعلق ہے، جن کے یہ موکل ہیں، ان کو آ کر خبر دیتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے، فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوگا، اور اس سے اپنی دکان چمکاتے ہیں. یہ جو بھی کہانت ہے اور یہ جو پیشن گوئیاں ہیں اور نجیموں کے مسئلے ہیں، یہ در حقیقت یہ ایک سلسلہ ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے کہ کوئی منسٹری آف ڈیفنس سے یا انٹیریئر منسٹری سے کوئی حکم ایشو تو ہو گیا، ابھی وہ ٹائپ ہو رہا ہے، ٹائپ اس کے علم میں تو آ گیا، وہ ٹائپ ہوگا پھر جائے گا، پھر اس کے بعد وہاں سے ڈسپیچر کے پاس جائے گا، پھر وہ تھرو پراپر چینل پہنچے گا جس سے متعلق ہے، اس تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے ہفتہ لگ جائے. لیکن وہ ٹائپسٹ صاحب وہیں سے فون کر دیں کہ میاں تمہارا تبادلے کا حکم تو ہو گیا. اب یہ کہ اسی مثال پر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے احکام جو اس کائنات کے اندر جن کی تنفیذ ہونی ہے، فرشتوں کے جب حوالے کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. ابھی اس میں جو انٹرم پیریڈ ہے وہی ہے پیریڈ کے جس میں یہ جنات جو ہے کچھ اس کی خبریں لے اڑتے ہیں، اور کہ وہ اپنے کاہن جو ہے ان کو پہنچا کر اس سے ان کی کہانت کی جو بھی منڈی ہے وہ تیز ہوتی ہے، ان کا کاروبار چلتا ہے. اور یہ بھی جان لیجئے یہی سے رویائے صادقہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے. رویائے صادقہ کیا ہے؟ دعائے صادقہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ 46واں یا 60واں جز ہے نبوت کا، اور یہ فرمایا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت میں سے اب صرف یہی خواب، سچے خواب، مبشرات اور رؤیا صادقہ باقی رہ گئے. اللہ کے نیک لوگوں کو خواب میں وہ چیزیں جو ہے نظر آ جاتی ہیں جو ہونے والی ہیں. ابھی ان کی تنفیذ ہوگی، عالم مادی میں ظہور ان کا بھی ہوگا 2-4 دن کے بعد، لیکن خواب میں اللہ نے کہ کسی نیک بندے نے وہ چیز دیکھ لی ہے، اس لیے کہ اس کی روح کا عالم ملکوت کے ساتھ ایک تعلق قائم ہے. وہ چاہے اسے شعور نہ ہو، اس کی روح پاکیزہ ہے، اس کی روح میں بالیدگی ہے، اس میں طہارت ہے، تو ملائکہ کے ساتھ اسے ایک انس پیدا ہو چکا ہے، تو ملائکہ کے پاس جو احکام ہیں جن کی تفویض ہونی ہے، اس قرب کی وجہ سے وہ سچے خواب انہیں آ جاتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام یوں ہونے والا ہے. یہی حضور پر وحی کا آغاز اسی سے ہوا ہے. اول ما بدع به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز سے ابتدا ہوئی ہے حضور کی وحی کی، وہ رؤیا صادقہ تھے. فکان لا یرا فی المنام، جو چیز بھی آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ ایسے ظاہر ہو جاتی تھی بعد میں، کفلق صبح، جیسے کہ سورج طلوع ہوتی ہے، ہوتا ہے صبح نمودار ہوتی ہے، ایسے ہی وہ واقعات، یعنی واقعات ابھی ظہور میں آئیں گے، بعد میں حضور کو خواب میں وہ نظر آ جاتے تھے. یہ علامت تھی اس بات کی کہ روح محمدی کا تعلق عالم ملکوت کے ساتھ قائم ہو چکا ہے علیہ صاحب الصلوۃ والسلام. تو اب دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ مسئلہ اس سے ذرا مختلف ہے، لیکن یہ کہ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ احکام جو اس کائنات میں جن کی تفویض ہونی ہے، ان احکام کو دیا جا چکا ہے، وہ ایشو کیے جا چکے ہیں، وہ آرڈرز دیے جا چکے ہیں ملائکہ کو. اب ملائکہ جو اس کی تنفیذ کرنے والے ہیں، ان ملائکہ سے یا تو اہل اللہ نیک لوگ خواب میں اب ان کی ارواح کا جو رابطہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے ملائکہ سے، اس کے ذریعے سے انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے، یہ رؤیا صادقہ ہے، یہ نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے جو اب بھی باقی ہے حضور کی صحیح احادیث اور فرامین کے مطابق. یا یہ ہے کہ یہ جنات جو ہے کچھ اس میں سے چوری کرتے ہیں، کہیں سے کچھ اتک لیتے ہیں. یسترقون السمع، سرق کہتے ہیں چوری کرنا، یسترقون اتک لے جانا، یہ اتک لے جاتے ہیں کچھ چیزیں ان فرشتوں سے، اور چونکہ وہ نوری ہے اپنی مادہ تخلیق میں، یہ ناری ہے، ان میں ایک قرب ہے، ان میں ایک جو ہے، ہمارا معاملہ تو یہ کہ ہم کثیف ہیں مادی اعتبار سے، ہماری ارواح لطیف ہے، جن کی ارواح کے اندر وہ لطافت باقی ہے انہیں ملائکہ کے ساتھ قرب ہو جاتا ہے، اور رؤیا صادقہ کے ذریعے سے انہیں وہ خبریں ملتی ہیں. اور یہ جنات اپنے وجود کے اعتبار سے لطیف ہیں، ان سے قرب رکھتے ہیں، وہاں سے کچھ کچک لے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہ کہانت کا پورا بازار چلتا ہے. اس کے ضمن میں قرآن میں بارہا آیا ہے کہ جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر شولے پھینکے جاتے ہیں، ان کو وہاں سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے یہ شہاب ثاقب جو ان پر دے مارے جاتے ہیں. البتہ جہاں تک انسانوں کا معاملہ ہے، انسانوں کے معاملے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری جو یہ اپروچ ہو رہی ہے اور ہم ان راکٹس کے ذریعے سے اور بہت آگے جا رہے ہیں، شاید کوئی حد ایسی آئے کہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی وہی مار پڑے، کوئی عجب نہیں کہ بعد میں جا کر یہ معاملہ، آخر لمٹس ہے، نو مور، کہیں تک تو جا کر جو ہے اس کائنات کے اندر کوئی حد آئے گی، وہاں تک ابھی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، جہاں تک پہنچ جاؤ پہنچ جاؤ. لیکن ثابت ہوتا ہے اس آیت سے میرے نزدیک کہ انسانوں پر بھی اس کا اطلاق ہے. جنات خود جاتے ہیں بغیر ان تمام میکینیکل ڈیوائسز کے اور ٹیکنالوجی کے جو کمالات ہیں، ہم ان کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر مار پڑتی ہے اور پڑتی رہی ہے تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، متبادر ہوتی ہے کہ یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی کبھی پیش آ سکتا ہے. واللہ عالم، یہ آئندہ کی بات. باقی میدان حشر میں ہوگا ہی، کہیں ادھر ادھر کسی نے کھسکنے کی کوشش کی، جہاں وہ میدان ہے جس میں کہ کھڑا کیا گیا ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی، تو وہاں پہ یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، بچ کر نہیں نکل سکو گے، تمہارے لیے کوئی امکان اپنے دفاع اور تحفظ کا نہ ہوگا. وبأي آلاء ربكما تكذبان، اب یہاں بھی دیکھیے وہی لفظ، اعلی نعمتیں، یہاں قدرت کا مفہوم لیا جائے تب بھی، لیکن نعمت بھی ہے کہ پہلے سے تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، تو متنبہ کر دینے سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی. اگر خطرہ آنے والا ہو پہلے سے خبردار کر دیا جائے تو خبردار کر دینے والے کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا بڑا انسان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس نے اس کے ساتھ بہت اس نے سلوک کیا ہے. اب وہ قیامت کا مسئلہ آ رہا ہے، فائدن شفت اس سبا، یہ تصویر ہوتی ہے قرآن مجید میں جہاں کے نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ وہیں اس کیفیت میں ہیں فی الواقع. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, تو جب آسمان پھٹے گا اور ایسے ہو جائے گا. آپ دیکھیے یہاں پر بھی انشقت, یہ ہے فعل ماضی, ترجمہ میں نے کیا جب پھٹے گا, لفظی ترجمہ کیا ہوگا, جب پھٹ گیا آسمان اور ہو گیا ایسے سرخ جیسے کہ تیل کی تلچھٹ یا پگھلا ہوا یا کھال کے اترنے کے بعد جیسے گوشت سرخ نظر آتا ہے, چھچی ہوئی کھال. یہ دھیان کے دو ترجمے ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کون زیادہ صحیح ہے, کون سا ترجمہ غلط ہے. دھیان کے دو ترجمے آپ کو ملیں گے, یا تو یہ کہ جب تیل کو ابالا جاتا ہے تو جو نیچے تلچھٹ رہ جاتی ہے اور وہ سرخ ہوتی ہے تو وہ تیل کی تلچھٹ کو دھیان کہا جاتا ہے, اور یہ قریب ہے زیادہ لفظ کے اعتبار سے. دہن کہتے ہی ہیں کسی چکنائی کو, مداہنت کہتے ہیں چکنا چپڑی باتیں کرنا, مداہنت ہے. تو دہن کہتے تیل کو کہتے ہیں, تو تیل ہو چکنی چیز ہو, تو دھیان تیل کی تلچھٹ جو سرخ ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ یہ مختلف جو لوگوں نے اپنے اس کے لیے استدلال کیا ہے لغت سے, ادب سے, وہ یہ ہے کہ جب کھال اتار لی جاتی ہے تو جو اندر سے گوشت نظر آتا ہے سرخ, یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہوگا کہ آسمان پھٹے گا. کس لیے پھٹے گا؟ میرے نزدیک اس کا تعلق اسی سے ہے جو میں بار بار آیت آپ کو سنا رہا ہوں, دکت الارض دکن دکا وجا ربک والملک صفن صفا. سورہ حاقہ میں بھی یہ نقشہ آئے گا, آسمان پھٹے گا اور اس کے بعد اللہ تعالی کا نزول جلال ہوگا اور فرشتے عرش خداوندی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیہ, آٹھ فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے اس عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. پھر میں عرض کر دوں یہ سب متشابہات ہیں, اس کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہ کر لیجئے. کوئی حقیقت ہوگی جب ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گی تو معلوم ہو جائے گا بعین ہی یہی الفاظ درست تھے اور یہی صحیح ترین تعبیر تھی جو قرآن میں ہمیں بتا دی گئی تھی. لیکن آج ہم ان کا کوئی ایک واضح مکمل نقشہ مادی اعتبار سے اپنے ذہنوں میں نہیں بنا سکتے, لیکن کوئی مرحلہ ہے کہ جس مرحلے پر یہ کیفیت ہوگی کہ آسمان پھٹے گا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی شان کا ظہور ہوگا تو سرخ نظر آئے گا. وہ سرخ یا تو تیل کی اس تلچھٹ کے معنی یا کھال کھینچنے کے بعد جو سرخی نظر آتی ہے, اور وہ آپ سوچئے کہ اس کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر ایک اندر طبیعت میں لرزش بھی پیدا ہوتی ہے. تو وہ وقت ہی ایسا ہوگا کہ اس وقت تو در حقیقت خوف اور خشیت خداوندی جو کا غلبہ ہوگا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ, تو اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے. اب اس کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے تو ثابت ہے کہ پوچھا جائے گا, یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا. سورہ اعراف میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی, یہ ثابت ہے. اسی طریقے سے سورہ ہجر میں آیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے. اسی طریقے سے کہیں آتا ہے قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ذرا ٹھہراؤ ان کو, روکے رکھو, ابھی ان سے پوچھا جائے گا. تو ایک طرف تو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ پوچھ گچھ ہوگی, پوچھا جائے گا, مکالمے ہیں, نقل کیے گئے ہیں, وہ یہ کہیں گے, مشرک یہ کہیں گے, یہ سارا ہے. یہاں فرمایا جا رہا کہ نہیں پوچھا. اب اس کی تطبیق کیا ہے؟ ایک پوچھنا ہوتا ہے اپنی معلومات کے لیے, اللہ کو اس کی احتیاج نہیں. اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ کون کیا کر کے لایا ہے؟ وہ اپنی معلومات کے لیے نہیں پوچھے گا, وہ پوچھنا ہوگا الزام کے لیے, اتمام حجت کے لیے. تو یہاں ترجمہ ہم کریں گے, اس روز کسی مجرم سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کوئی احتیاج نہیں ہوگی. یہ دوسری بات ہے کہ جیسے میں وہ محاورہ جو ہے وہ ضرب المثل آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ناپ تول کس لیے ہوگا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ کے علم میں تو ہر شے ہے, لیکن یہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن, تاکہ حجت قائم ہو کہ لو بھائی یہ تمہارا اعمال نامہ ہے, یہ تمہاری ترازو ہے, یہ تمہارا وہ اعمال نامہ ہے, یہ حساب کتاب ہے, بلکہ یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ تم خود ہی حساب کتاب کر لو، اپنا کتاب اعمال نامہ خود پڑھ لو، اس لیے کہ کفا بنفس کا علیہ کا حسیبہ، آج تم خود اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہو، ہمیں کسی لمبے چوڑے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مختلف تعبیرات ہیں۔ تو تدبیر کیا ہوگی کہ پوچھنے کی احتیاج نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا نظر آ رہا ہوگا، حق و باطل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ محسوس ہو رہے ہوں گے، لوگوں کے اپنے چہروں پر لکھا ہوا ہوگا، مجرموں کے چہروں کے اوپر ان کے جرائم کی جو ہے آثار موجود ہوں گے، نیکوکاروں کے چہرے جو ہے کھلے ہوئے ہوں گے، تر تازہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قترہ، یہ سورہ قیامہ میں، اور اسی طرح مختلف سورہ عبس و تولیٰ میں یہ نقشے کھینچے گئے۔ تو یہاں مطلب کیا ہوا، فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی جن سے نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں، اس کی شرح آگے آ رہی ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی نشانیوں سے۔ اصل میں گناہوں کا اور معاصی کا انسان کے وجود پر ایک اثر مترتب ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دل پر داغ پڑتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے دل پر داغ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے، لیکن نہیں کرتا وہ داغ قائم رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور حضور نے اپنی مٹھی بند کی، اس طرح بند ہو جاتا ہے، یہ بند ہو جانا ہے کہ اب اس میں کوئی خیر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم یتبع اللہ علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، تھپا لگ گیا، اب اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو دلی کیفیات ہیں، یہ انسان کے وجود میں دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ بہت سے اصحاب بصیرت ایسے ہوتے ہیں چہرے کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے تھے کہ سبحان اللہ ما ھذا بوجھک الذات، اللہ پاک ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو چہرہ بتاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ جو ہے وہ آپ کی باطنی کیفیات کا سب سے بڑا انڈیکس ہے، سب سے بڑا مظہر ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنی نشانیوں سے، اور پھر پکڑے جائیں گے اپنی پیشانی کے بالوں سے اور اپنے قدموں سے، اپنے پیروں سے۔ یہ اب اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، کسی نے کہا کسی کو یہاں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، کسی کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، مختلف قسم کے جرائم کے لیے جو یعنی وہاں پہ طریقہ ہوگا فرشتوں کا مختلف ہوگا۔ ایک یہ نقشہ بھی کھینچا گیا ہے کہ جیسے کسی کو ادھر سے پیشانی کے بال پکڑے، ادھر سے اس کے پاؤں پکڑے اور اٹھا کر جیسے کہ کہیں پھینک دیا گیا، تو جہنم میں ٹاس کر دینے کے لیے، جہنم میں اچھال کر پھینک دینے کے لیے یہ ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے۔ پکڑے جائیں گے یوں خزو بن نواسی و لقدام، ناسیہ کہتے ہیں اس پیشانی کو بھی، اور اس کے ساتھ ہی پیشانی کے ساتھ جو بال ہوتے ہیں یہ بھی نواسی میں شمار ہے۔ تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تو یہیں سے پکڑا جاتا ہے انتہائی توہین و تذلیل کے لیے۔ یہ سورہ علق کے اختتام پر بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ لنصفہم بالناسیت ناسیت کاذبت خاطئہ، ہم لازما پکڑ کر گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، معصیت والی ہے، جس پیشانی کے اوپر ٹھپے لگے ہوئے گناہوں کے، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن فرشتوں کو وہ ٹھپے لگے ہوئے پیشانیوں پر نظر آئیں گے، اور وہیں سے بالوں کو پکڑ کر وہ، اور قدموں سے پکڑ کر ٹاس کر دیں گے، اچھال کر پھینک دیں گے جہنم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس میں بھی ذرا نوٹ کیجئے گا، ظاہر تو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کون سی نعمت کی بات ہے کہ کسی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ان بدماشوں نے جن لوگوں پر ظلم کیے ہوئے ہوں گے ان کے لیے در حقیقت یہی ان کی نعمت ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک عطا فرمائے گا، یہ ہے جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم توڑے تھے، جنہوں نے ہمارے خون چوسے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ ابن خلف نے جو پہاڑ توڑے ہیں شدت کے، تو نقشہ کیا تھا؟ جب بدر میں نظر آ گیا حضرت بلال کو امیہ، تو امیہ کو دیکھ کر جیسے جپتے ہیں حضرت بلال، ظاہر بات ہے اس میں ان کا وہ انتقام کا جذبہ بھی تھا کہ تو میرے ساتھ جو کچھ کرتا رہا تھا آج میں اس کا بھرپور بدلہ تجھ سے لوں گا۔ تو یقیناً یہ، اور اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ فتح میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں جو خلش ہے، چبل ہے، اس کو نکالے گا اسی طور سے کہ ان کے سامنے ان کے دشمنوں کو اور ان پر ظلم کرنے والوں کو جو ہے ذلیل و رسوا کرے گا. اس سے دلوں کے اندر جو سوزش تھی, ان کے اوپر جو کچھ بیتا تھا, اس کی وجہ سے جو ان کے زخمی دل تھے ان کے اوپر مرہم رکھا جائے گا. تو یہ در حقیقت ان اہل حق کے لیے ان لوگوں کا جہنم میں دھوکا جانا ان کے زخمی دلوں کے لیے مرہم کا کام دے گا. لہذا یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے مجرم, کہتے تھے ڈھکوسلا ہے, ایسے ہی دھوس جمائی جا رہی ہے, کچھ نہیں ہونا ہے. وہ باسے بعد الموت کے بھی منکر تھے. ہے ہاتھ ہے ہاتھ لما توعدون اذا كنا ترابا وعظاما, جب ہم مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گی, اور عظاماً بھی نخرا, عظاماً نخرا, ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی, پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا. تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے کہ وہ نہ صرف جہنم کے انکاری تھے بلکہ وہ تو حشر کے بھی منکر تھے, باسے بادل موت کے بھی منکر تھے. تو یہاں در حقیقت ان کے اس رنج اور اندوہ میں اضافے کے لیے کہا جائے گا ہاذہی جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون, یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے جو مجرم تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, وہ چکر ہی لگاتے رہیں گے اس جہنم میں. اس جہنم کی ایک طرف وہ سوزش اور جلن ہوگی, اس سے دوڑ کر بھاگیں گے, جیسے کہ ایک جگہ آیا ہے یستغیثو یغاثو بماء کالمہل یشفی الوجوہ, کہ اگر وہ پانی مانگیں گے اس شدت کے اندر تو ایسا پانی کھولتا ہوا ان کو دیا جائے گا کہ جس سے ان کے چہرے جھلک کر رہ جائیں گے. تو حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی, کہ اس جو بھی عذاب کی کیفیت ہے یہ جان لیجئے, جہنم ہو یا جنت ہو, اور میدان حشر ہو یا عالم برزخ ہو, اس سے متعلق جتنی چیزیں قرآن میں ہیں وہ آیات متشابہات میں سے, ان کا ایگزیکٹ مفہوم جو ہے وہ آج ہم معین نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے انسین ورلڈ ہے. اس کی جو خبر اللہ نے دی ہے آمنا بہی کل من عند ربنا, جو متشابہات کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا, جو راسخون فی العلم ہے ان کا قول, ہم ایمان لا اس پر, یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. لیکن یہ کہ ان کی کوئی واضح کوئی مفہوم کا تعین, اس کا کوئی ایک نقشہ ذہن میں جمانے کی کوشش یہ کرنی نہیں چاہیے, بس یہ جاننا چاہیے اجمالاً ہم مانتے ہیں کہ ایسے ہوگا, لیکن یہ کہ اس کی تفصیلی حیات اور اس کی شکل جو ہے اس کی تعین اس عالم میں رہتے ہوئے مناسب تھی. یہ یقین ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو معلوم ہوگا ٹھیک یہی بات ہے جو ہمیں بتا دی گئی. تو وہ چکر لگائیں گے بینہا و بین حمیم آن, جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے مابین, کہ اس کی شدت سے بے حال ہو کر دوڑیں گے تو وہاں پر کھولتا ہوا پانی ان کی توازو کے لیے وہ انہیں مہیا کیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دوسرا رکو یہاں ختم ہوا. تیسرے رکو کے بارے میں چند باتیں میں پہلے بیان کر دوں, اس کے بعد صرف ترجمے کی ضرورت ہوگی. جیسے کہ ایک بات تو میں عرض کر چکا, جہنم ہو جنت ہو عالم برزخ ہو میدان حشر ہو, یہ ساری چیزیں آیات متشابہات میں سے, ان کے لیے ان کا کوئی ایک مفہوم لازماً معین کرنے کی کوشش کرنا تفصیل میں جا کر یہ مطلوب نہیں ہے دین میں. مطلوب یہ ہے کہ آیات محکمات پر اپنی توجہ مرتکز رکھو. جہاں کوئی حکم معلوم ہو رہا ہے, کوئی سبق مل رہا ہے, کوئی موعظہ ہے, کوئی نصیحت ہے, کوئی معرفت ہے, اس پر توجہ مرتکز رکھو. آیات متشابہات کے بارے میں ایمان مجمل رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. آمنا بہی کل من عند ربنا, یہ ہمارے رب کی طرف سے. خاص طور پر جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں, ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, وہ ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی بشر کے دل پر اس کے ذہن میں اس کا کوئی تصور بھی پہنچا. اب یہ ذرا نوٹ کر لیجئے, معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی. کوئی نہ کوئی لفظ یہ استعمال ہوئے تو مشابہت ہے, یقیناً ہے, کوئی نہ کوئی تعلق ہے, ورنہ یہ لفظ نہ ہوتے کوئی اور لفظ ہوتے. لیکن یہ ہے کہ اس کو ایگزیکٹ اس مادی مفہوم کے اندر جو کا تو لینا, اس کو ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہ کرو, وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوں گی. چ نسبت خاک رابع عالم پاک, ویسے یہ کہ شکلیں وہی ہوں گی, صورتیں وہی ہوں گی. ایک بات تو یہ اصولی ہے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے. دوسری بات میں اپنا ایک تجربہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ بڑی پرانی بات ہے، اب تو خیر بہت عرصہ ہوا کہ اس کیفیت سے میں نکل چکا، لیکن ایک دور جیسے کہ آتا ہے مختلف لوگوں پر، ایک دور مجھ پر بھی آیا کہ مجھے قرآن مجید میں جہاں یہ خاص طور پر جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، حوریں ہوں گی اور ان کی خوبصورتی کے لیے تعبیرات ہیں، اور پھر شراب کے مختلف قسمیں ہیں ان میں اس طرح کا معاملہ ہوگا، اور پھر نہریں ہوں گی وہ شہد کی ہوں گی اور وہ دودھ کی ہوں گی، یہ ساری چیزیں غلمان ہوں گے، اور ایسے وہ کامسال اللؤلؤ المکنون جیسے کہ موتی ہوں کہیں چھپا کر رکھے ہوئے کسی جگہ پر، ایسے جو ہیں ان کے وہ خادم ہوں گے، نوجوان بچے جو ہیں جو ان کے خدمت گار، وغیرہ وغیرہ۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دور مجھ پر ایسا گزرا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے انقباض سا ہوتا تھا، یہ بڑا یعنی سینچوئل گریٹیفیکیشن اور حصی قسم کی جو چیزیں ہیں جو دنیا میں جن کے پیچھے لوگ بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، اب انہیں کا ذکر ہو رہا ہے جنت کے ضمن میں۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ راز کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سے حضرات ہوں کہ جن کی یہ نفسیاتی کیفیت ہو، جن کا یہ معاملہ ہو، تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک کے تجربے سے دوسرا شخص فائدہ اٹھائے۔ السعید و مموعظہ بغیر ہی، حضور نے فرمایا سعادت مند وہی ہے جو دوسرے سے نصیحت اخذ کرے۔ میری یہ کیفیت زائل ہوئی دو چیزوں سے، پہلی چیز تو وہ ہے کہ جس کو جو ریشنل قسم کے مسلمان ہیں آج کے ریشنلسٹ، وہ اسے عام طور پہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی قراءت، صحیح قراءت، اس کے اندر ایک تاثیر ہے، وہ تاثیر مفہوم مدلول دلیل اس سب سے ماورا تاثیر ہے۔ ایک دلیل تو یہ، ایک بات تو آپ نے سمجھا، سمجھ کر ایک مفہوم آپ نے اخذ کیا، اس نے آپ کے عقل کو اپیل کیا، اسے آپ نے قبول کیا، ایک تاثیر تو یہ ہے۔ ایک تاثیر یہ کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ کہ اس کا ایک اثر ہے کہ جو آپ کے اوپر مترتب ہوتا ہے، وہ اس کی روحانی تاثیر ہے یا اس کے قلب کے اوپر کوئی کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ اس کا مجھے تجربہ ہوا، مجھے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ، یہ دونوں سسٹر سورتیں ہیں، اخوات ہیں آپس میں، یہ بہنیں ہیں، اخوات کا لفظ خود حضور نے استعمال کیا ہے، ہود اور اس کی بہنیں، شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی ہم مضمون سورتیں، تو یہ ہم مضمون ہے سورہ رحمان سورہ واقعہ، ان دونوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر اسی انداز سے ہے۔ اسی طرح سورہ دہر کے اندر آئے گا 29ویں پارے میں، وہاں بھی کچھ انداز ایسا ہی ہے، اور بعض جگہوں پر بھی ہے۔ تو اس میں جو جس انداز میں آیا ہے، تو میں اس سے ایک انقباض کی کیفیت، بلکہ لفظ انقباض زیادہ ثقیل ہے، ایک حجاب کی سی کیفیت محسوس کرتا ہوں، میرے دل کے اوپر ایک پردہ سا تھا۔ اب یہ لفظ آیا ہے ایک حدیث میں، حضور نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر بھی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ بہرحال وہ حجاب جو حضور کے قلب پر آتا تھا، معاذ اللہ ہمارے حجاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ قیاس مال فارق ہے، صرف لفظی مناسبت کی وجہ سے وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ وہ حکمت کا ایک موتی ہے۔ ہمارے اوپر تو بڑے کثیف حجابات آتے ہیں، حضور کے قلب مبارک پر تو کوئی حجاب آتا بھی ہوگا تو انتہائی لطیف، لیکن یہ کہ حجاب میرے دل پر تھا ان صورتوں کے بارے میں۔ 1962 میں ایک سلسلے میں کراچی منتقل ہو گیا تھا، بٹگمری سے جہاں میں پریکٹس کرتا تھا اس سے پہلے، وہاں پہلی مرتبہ میں نے جا کر قراءت کا ریکارڈ سنا ہے، محمود خلیل حسری شیخ القراء مرحوم ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ ہمارے ملک کا جو تعارف ہوا ہے مصری قراءت سے، یہ غالباً 1959 میں آئے تھے صدر ناصر مرحوم پاکستان کے دورے پر، کیا 1959 کا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا وہ 1960 ہے؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، 1959 یہ، اس وقت ان کے ساتھ آئے تھے یہ محمود خلیل حسری شیخ القراء، کراچی تک رہے تھے، کراچی میں کئی محفلیں ہوئی تھی، سورہ شورا اس کا ریکارڈ بھی اسی زمانے کا ہے، میرے لیے وہ بھی یعنی ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ رہا ہے وہ ریکارڈ ان کی تلاوت کا۔ لیکن میں جو تجربہ آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے سورہ رحمان کا ان کی تلاوت کا ریکارڈ سنا، آپ بلیو اٹ، یقین مانگیے میری اس بات کا، میں نے محسوس کیا اس کو سنتے ہوئے کہ کوئی پردہ سا تھا جو اترتا چلا جا رہا، کوئی غبار تھا جو زائل ہو رہا، کوئی کثافت تھی وچ از وینیشنگ ایویپوریٹنگ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کا سب جو ہے تحلیل ہو گیا۔ یہ تاثیر ہے قرآن مجید کی صحیح قراءت میں۔ لیکن ہو صحیح، ایک تو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ انداز کچھ اور ہے، ایک اہل زبان کا پڑھنا ہے وہ انداز کچھ اور ہے، مضمون کی مناسبت سے زیر و بم کا آنا، اس کی آواز کے اندر اتار چڑھاؤ کا ہونا، پھر صحیح ادائیگی۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنا زور دیا ہے کہ زین القرآن بے اصواتکم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن مجید کو اچھے سے اچھے حسن صوت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حکم دیا اپنی آوازوں سے، اگر اللہ نے تمہیں وہ اچھی آواز عطا فرمائی تو قرآن کو مزین کیا کرو۔ یہ حدیث بھی ہے کہ ما اذن اللہ لشیء اذنہ لحسن صوت بالقرآن، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جیسے اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر سنتا۔ اب لفظ کان اللہ کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کان اس طرح کا نہیں ہے جیسے میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ کان اس طرح کر کے سنتے ہیں، لیکن یہ کہ جو الفاظ ہیں ہمارے اس کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہو تو جیسے آپ کا کان فوراً ادھر متوجہ ہو جائے گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ما اذن اللہ لشیء اذنہ بحسن صوت بالقرآن، قرآن مجید کو اگر عمدہ آواز کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو توجہ سے سنتا ہے اور کسی چیز کو نہیں سنتا۔ تو ایک تو یہ نوٹ کیجئے اور اس کا ذوق پیدا کیجئے، ذوق پیدا کرنے کی شکل یہی ہوگی، تجوید صحیح صحیح پہلے سیکھیے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نورانی قاعدہ نہیں پڑھیں گے یا یسرنا القرآن نہیں پڑھیں گے اگر آپ کسی استاد سے بیٹھ کر صحیح قرآن کا بھی نہیں پڑھ سکتے، چاہے پی ایچ ڈی آپ نے کیا ہو، فزکس میں کیا ہو، کیمسٹری میں کیا ہو، انگلش لٹریچر میں کیا ہو، ظاہر بات ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب کچھ کر کے بھی نورانی قاعدہ یا یسرنا القرآن، اس کو کسی استاد سے نہیں پڑھیں گے تو صحیح قرآن کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد مصری قرآت کے ریکارڈ سننے کا شوق پیدا کیجیے، اس سے آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا۔ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا تھا، سورہ رحمان کا تو وہ مجھے ریکارڈ مل گیا، پھر میں جب 1965 میں 1966 میں منتقل ہوا لاہور تو پھر غسری صاحب خود لاہور ہی آ گئے تھے، یہاں یہ جامع اشرفیہ میں انہوں نے قرآت کی تھی اور وہ سورہ واقعہ کی تھی۔ یعنی یہی دو سورتیں تھیں جن سے کہ میں اپنے اندر ایک حجاب کی کیفیت محسوس کرتا تھا، ایک کا مجھے ان کا ریکارڈ مل گیا 69 کا، ایک انہوں نے آ کے 65, 66, 67 میں، مجھے سن یاد نہیں ہے، یہاں جامع اشرفیہ کے اندر رات کو محفل ہوئی تھی، سورہ واقعہ کا وہ ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی بات جو ہے ایک ایسی کہ جس کے لیے دلیل کوئی نہیں، یہ تو ایک غیر مرئی کیفیت ہے، غیر محسوس کیفیت ہے، منطق سے تو کوئی سوال نہیں۔ بعد میں ایک خیال میرے دل میں یہ بھی آیا کہ جو دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے، شاید یہ دلیل کبھی مجھے نہ سوجتی اگر یہ کیفیت قلب کی پہلے نہ ہو چکی ہوتی، یہ جو اندر کی تبدیلی ہوتی ہے یہ پھر انسان کو پھر دلائل بھی بعد میں فراہم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ، ان کا ایک قول میں نے اپنی تحریروں میں کئی جگہ نقل کیا ہے، انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، اصل تبدیلی تو دل کی ہے، دماغ کو کرائے کا وکیل ہے دلائل فراہم کر دیتا ہے، آپ کا دل بدل گیا تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کے مطابق دلیلیں فراہم کر دے گا۔ جیسے آپ کسی سولیسیٹر کے پاس، کسی وکیل کے پاس جائیے، مدعی جائے گا تو اس کے حق میں دلائل کے امبار وہ لگا دے گا، مدعا علیہ جا کے اسے انگیج کر لے گا تو اس کے لیے دلیل کے امبار نکال دے گا، اسے تو دلیلیں فراہم کرنی ہے، فیس لینی ہے، پیسے کھڑے کرنے۔ تو انہوں نے پیارا جملہ کہا، اصل تبدیلی دل کی ہوتی ہے، دماغ کرائے کا وکیل ہے جو بعد میں دلائل فراہم کر دیتا ہے۔ تو میری بھی واقعتاً اس معاملے میں تبدیلی پہلے دل کی ہوئی اور وہ صرف قرآت سے ہوئی، البتہ اس کے بعد دلیل یہ سامنے آئی کہ منطقی طور پر بھی یہ بات درست ہے کہ اللہ کا ایک متقی اور مومن بندہ اس دنیا میں اپنی جن خواہشات کی لگام کو کھینچ کر رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں، ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو قدرت ہی حاصل نہیں، پیسہ ہی نہیں کیش کر سکے، وہ تو بات اور ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کا تو غالب کا وہ شعر ذہن میں رکھیے کہ نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن آپ تصور کیجئے ایک شخص قادر ہے کسی شے پر، کسی برائی پر، کسی معصیت پر، کسی عیاشی پر، کسی طریقے سے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے پر، پھر نہیں کر رہا، اس نے اپنے نفس کی لگام کو کھینچا، تو اس کا بدلہ ہونا چاہیے کہ وہی خواہشات، وہی اس کے اندر جو ودیت خدا تھی، جو اس کے داعیات تھے، ان کی بھرپور تسکین کا اللہ تعالیٰ سامان فراہم کرے۔ اگرچہ یہ سب کچھ ابتدائی دور ہے جنت کا، یہ نزل ہے جنت، بھرپور تسکین کا اللہ تعالیٰ سامان فراہم کرے. اگرچہ یہ سب کچھ ابتدائی دور ہے جنت کا, یہ نزل ہے جنت کا, کیونکہ جنت کے بارے میں یہ دو الفاظ بھی قرآن مجید میں آتے ہیں. نزل, نزل کہتے ہیں کوئی مہمان آپ کے ہاں آیا, آتے ہی آپ نے فوراً ٹھنڈا یا گرم کوئی پیش کیا, اب ضیافت اس کے بعد ہوگی, اب کھانے کا اہتمام ہوگا, تیاری ہوگی, وہ ضیافت ہے. نزل نازل ہونا, اترنے والا, نزیل کہتے ہیں مہمان کو, وہ چاہے کسی مرسیڈیز سے اتر کر آپ کے گھر میں داخل ہوا ہو, چاہے پچھلے زمانے میں اونٹ سے یا گھوڑے سے اتر کر داخل ہوا ہو, وہ نازل ہوتا ہے سواری سے. اور اس وقت اس کے لیے نزیل کا لفظ ہے, اترنے والا, آنے والا, نو وارد, اس کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے ہماری جدید اصطلاح میں ٹھنڈا یا گرم, یہ ہے نزل. اور پھر پورے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے جو ہوگا وہ ضیافت ہے. یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں جو یہ نعمتوں کا ذکر آتا ہے, یہ نزل من غفور الرحیم, یہ سب نزل ہے. اصل نعمتیں جنتوں کی پھر جو بعد میں ملنے والی ہیں وہ ہیں جو میں نے حدیث آپ کو سنائی, ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, جو نہ کسی کان نے کبھی سنی, نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی, نہ کبھی انسان کے دل کے اوپر ان کا کوئی احساس تک وارد ہوا. یہ نزل ہے در حقیقت, جس کی اتنی وضاحت قرآن مجید کرتا ہے. اور اس نزل کے ضمن میں یہ بات مجھے ذہن کو بھی اپیل کرتی ہے, چاہے اسے آپ کرائے کا وکیل ہی اس وقت قرار دیں, کیونکہ وہ الفاظ میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں, آپ مجھے اوپر اسے استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چاہے وہ اس کا مظہر ہے, لیکن میں اس پر مطمئن ہوں کہ یہ جو بھی کچھ انسان نے دنیا میں اپنی باغیں کھینچ کر رکھی ہے نفس کے تقاضوں کی, اس کا پہلا صلہ اسے یہی ملنا چاہیے کہ اس کے ان تمام داعیات جو ہیں ان کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے. پھر ملے گا جو ملے گا, پھر دے گا اللہ جو دے گا, وہ اصل ضیافت ہے. اچھا, اس نزل اور ضیافت کے حوالے سے میں حدیث کا ایک واقعہ, سیرت النبی کا پیارا واقعہ وہ سنا دوں آپ کو, اس سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا, تو حالات ایسے ہوئے حضور اسی کیفیت میں تھے کہ حضرت ابوبکر آ گئے, حضور نے دیکھ لیا کہ ان کے چہرے پر بھی فاقے کے آثار ہیں, اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ینظر بنور اللہ, آپ سے بڑھ کر کس کی یہ شان ہوگی. پھر یہ کہ حضرت عمر آئے, ان کا بھی حال یہی تھا. شاید حضور اپنے لیے یہ نہ کرتے, اپنے ان دو ساتھیوں کے لیے آپ نے یہ کیا کہا چلو چلے, دونوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. انصاری کی تو عید ہو گئی, انہوں نے فوراً جو ہے جیسے ہی حضور اور دونوں یہ آپ کے دوست اور ساتھی آ کے بیٹھے, فوراً انہوں نے کچھ انگور کے خوشے, کچھ کھجوریں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ میں لا کے سامنے رکھ دی. یہ ہے نزل, آتے ہی جو چیز پیش کر دی. پھر انہوں نے ایک چھری پکڑی جلدی سے, یعنی اب کسی جانور کو ذبح کریں گے, اس کا گوشت تیار کریں گے, اس لیے کہ عرب کی خوراک تو اصل گوشت ہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا. بہرحال انہوں نے جلدی سے پھر جانور ذبح کیا, گوشت تیار کیا, گوشت لا کے اب ضیافت ہوئی, وہ سامان رکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دونوں آپ کے ساتھیوں نے کھایا. پھر حضور نے ایک روٹی پر چند گوٹیاں رکھ کر انہیں دیں کہ جاؤ یہ عائشہ کو بھی پہنچا دو, اسے بھی کئی وقت کا پھاقا ہے. تو یہ جو دو کیفیات میں نے اس واقعے میں آپ کو بیان کی ہیں, وہ ایک نزل اور ضیافت کا معاملہ آ جاتا ہے. آتے ہی تو وہ جو کچھ فوراً انگور ہے, کوئی پھل ہے, کوئی پانی ہے, کوئی ٹھنڈا ہے, کوئی گرم ہے, وہ فراہم کر دیا جائے, اور پھر ضیافت. تو وہ ضیافت والی بات جو ہے اللہ کی, اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے. ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. البتہ یہ نزل جو ہے جو بیان ہو رہا ہے, اس نزل کی مناسبت ہے ہمارے دنیاوی احساسات اور ان کیفیات کے ساتھ کہ جن چیزوں سے روکتا ہے بندہ مومن اپنے آپ کو صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے, ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ فراوانی کے ساتھ مہیا کر دے گا انہیں, تاکہ وہ ان کی حسرتیں جو بھی رہی ہو وہ پوری کی پوری ان کی تسکین ہو جائے. یہ ہے میرا اپنا ایک احساس. باقی اب جو جنتوں کا ذکر آ رہا ہے اس میں ایک علمی بات ہوگی صرف, وہ میں عرض کر دوں, پھر باقی ترجمہ ہے, باقی اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, نہ صرف موقع نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں. اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, یہی ہے وہ کیفیت دنیا میں انسان. یہی الفاظ آئے ہیں آخری پارے کی دوسری سورت میں, اس میں الفاظ کیا آئے ہیں, اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, وہ کہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ کھڑے ہونا ہوگا, جواب دہی, وہ کٹیرا جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے نفس کی لگام کھینچ کر رکھی، روکے رکھا اس نے اپنے نفس کو، نہن نفس عن الہوا، روکے رکھا نفس کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت بنے گی. تو یہاں وہ دوسری بات بیان نہیں کی، لیکن یہ کہ وہ اس میں امپلائڈ ہے. لمن خاف مقام ربه جنتان، اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب یہاں دو چیزیں علمی جو ہیں وہ سمجھ لیجئے. جنتان کیوں کہا، دو جنتیں کیوں کہا؟ ایک تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس سورت کا ایک عام اسلوب ہے، تثنیہ چلا آ رہا ہے. جو صوتی آہنگ ہے قرآن کا، وہ ڈیوائن میوزک جس کا میں ابھی ڈسکس کر چکا ہوں، اس کے بھی یقیناً جو ہے چیزیں قرآن مجید میں ملحوظ ہیں، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے جب جنتان آئے ہیں تو یقیناً دو جنتیں بھی ہوں گی. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بغیر دو جنتوں کے دو کا لفظ یہاں پر آ گیا ہے، خلاف حقیقت نہیں ہو سکتا. وہ جو بھی ہے وہ ہے جو کچھ حق کے مطابق ہے. اب اس میں امام رازی نے چار امکانات بیان کیے ہیں، اور ہمارے جو اس دور کے مفسرین ہیں اردو میں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، وہ کوئی ادھر کی ادھر کی وہیں سے چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر کہاں سے آسمان کے تارے توڑ لائیں گے. میں نے وہ امام رازی کے جو چاروں ہیں وہ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. ایک رائے جو سب سے زیادہ میرے دل کو لگی ہے، اور میں حیران ہوں کہ جب متقدمین کے ہاں یہ باتیں موجود ہیں تو ہمارے متاخرین استفادہ کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جنوں اور انسانوں دونوں کا تذکرہ ہے، ظاہر بات ہے یہ دونوں جدا جدا مخلوقات ہیں، تو ایک جنت وہ ہے کہ جو جنات کے لیے ہے، اور ایک جنت وہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے. تو یہاں ثقلان کے حوالے سے جنتان سمجھ لیں، ان کے لیے وہ جنت، ان کے لیے وہ جنت، ان کے لیے اب ان کی اپنی طبائع کے مطابق ہوں گی چیزیں، اور ان کے لیے اپنی طبائع کے اعتبار سے. یہ امام رازی نے نمبر ایک پر احتمال رکھا ہے، اور میں حیران ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے کسی نے اس کو نہیں لیا، میں نہیں جانتا کیوں. باقی یہ کہ کچھ نقطے جو لوگوں نے نکالے ہیں جو آج کل کی تفسیروں میں، وہ بھی سب امام رازی سے ماخوذ ہے. ایک مثلا نقطہ یہ ہے کہ ایک جنت ہے فعل الطاعات کی، اطاعت پر جب آدمی عمل کرتا ہے حکم پر، تو اس کے نتیجے میں ایک جنت ملتی. ایک ترک معصیت ہے، معصیات کو ترک کر دینا ایک اس کی جنت ہے. ایک نے کہا، ایک رائے یہ ہے کہ ایک جنت تو ہے جو بدلے کے طور پر ملے گی اپنے اعمال خیر کے نتیجے میں، ایک جنت ہے جو اللہ تعالیٰ فضل کے طور پر عطا فرمائے گا. یہ تصور قرآن میں ہے کہ نیک و کاروں کو اللہ بدلہ بھی دے گا، اور پھر اپنے خزانہ فیض سے جتنا چاہے گا مزید فضل ان کو عطا کرے گا. تیسری بات، بعض صوفیانہ جو مزاج رکھنے والے ہیں کہ ایک جنت جسمانی ہے، ایک روحانی ہے. ایک میں روح کی کیفیات روحم و ریحان، اور ایک میں جنت نعیم، نعمتوں والی جنت. تو یہ چار انہوں نے قول نقل کیے ہیں. میرے نزدیک پہلا قول سب سے زیادہ اس میں قابل قبول ہے، واللہ عالم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ. فن، اسی سے فنون، شاخیں، یہ مختلف جو ہے علم کے جو مختلف شاخیں ہوتی چلی گئی ہیں، تو اس میں افنان کے معنی ہے بڑے گنجان باغات، جس کی شاخیں درختوں کی ایک دوسرے میں پیوست ہو، بڑی شاخوں والی جو شاخیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب یہاں تو چونکہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے تو کسی اور تعویل کی ضرورت ہی نہیں، یہ نعمتیں اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ. فیہما عینان تجریان، اس میں دو چشمے ہوں گے ان دونوں میں جو جاری ہوں گے، چل رہے ہوں گے، نہ خشک ہوں گے اور نہ کہیں ان کا پانی تھمے گا یا رکے گا. تجریان، جاری. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات میں، ان دونوں جنتوں میں کل تمام فواقے، تمام میوے ہوں گے، اور وہ بھی ایک ہی طرح کے نہیں، زوجان، اس میں بھی قسمہ قسم مختلف. جیسے آپ کو معلوم ہے سٹرس فیملی ایک خاندان ہے. اب اس میں آپ کبھی کنو بنا رہے ہیں، کبھی فروٹر بنا رہے ہیں، آپ کے ہاں جو ماہرین ہیں اس کے وہ پیوند کاری کر رہے ہیں. تو یہ ہے وہ تنوع جو انسان چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان نے اپنی مہارت سے اسی ایک چیز کی وجہ سے بنائی ہیں. تو رنگا رنگ میوے، زوجان کا مطلب جوڑے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ لفظ رنگا رنگ، موکلمونی، اس کے لیے بھی آتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان فرشوں پر کہ جن کے استر بطائن بطن سے ہے، یہ جس طرح کے لحاف ہمارے ہوتے ہیں تو لحاف کے اوپر ایک ابری ہوتی ہے، اوپر یا ابرا اسے کہتے ہیں، اور ایک استر ہوتا ہے. عام طور پر غریب آدمی جو استر تو بڑا کوئی تو یعنی سستے سے کپڑے کا لگا لیتا ہے، اوپر وہ بہرحال اپنی جو بھی ہے حیثیت کے مطابق کوئی اچھا کپڑا لگاتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ اس کے جو استر ہوں گے ان فروشوں کے وہ بھی دبیز ریشم کے ہوں گے. تو اس سے گویا کہ اب آپ کو چھوڑ دیا آپ کے ذہن کو کہ جو اس کے ابرے ہوں گے اس کا اب تم خود تصور کر لو اگر استبرق کے اس کے استر ہوں گے. وجنل جنتین دان، اور دونوں باغات کے میوے جو ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت اونچا پھل ہے اور بسا اوقات وہ انگور کھٹے ہیں کہہ کر بھی آدمی رہ جاتا ہے کہ اس پھل تک پہنچ نہیں پاتا. یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی اور اس طرح جھکی ہوئی ہوں گی کہ آسانی سے انسان جہاں سے چاہے میوہ جو ہے وہ حاصل کر لے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبل ولا جان، ان میں ہوں گی کون ہوں گی اس کے لیے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہا، ان کے لیے بیویاں، ان کے لیے جوڑے جو اللہ فراہم کرے گا. قاصرات الطرف، ان کے لیے پہلا وصف آیا ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی، یعنی شرم اور حیا جو عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، اہم ترین زیور ہے، اس کا اصل حسن جو ہے وہ اسی میں کہ اس میں شرم ہے اور حیا ہے، نگاہ جھکی ہوئی ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں نہیں ملوث کیا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے. اب یہ جن اور انسان کا جو ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ بالکل کنواری ہوں گی، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. مجھے ان لوگوں کی رائے سے یہاں اتفاق ہے جن کے نزدیک وہ جنتیں دو ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جنوں والی جنت میں جنی ہی بیویاں ان کے لیے فراہم کی ہوں گی جنہیں کسی جن مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور انسانوں والی جنت میں وہی انسانی خواتین جو ہے وہ ان کو بیویوں کے طور پر، رفیقہ حیات کے طور پر وہاں پر عطا فرمائی جائیں گی جن کو کسی انسان نے پہلے چھوا تک نہیں ہوگا. اس طریقے سے یہ تعبیر بھی جو ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلائے ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ یاقوت ہوں یا مرجان ہو. وہ ان کے حسن صورت کے لیے، ان کے لیے یہ کہ وہ موتی اور ہیروں کے مانند دمکتی ہوئی نظر آئیں گی. فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھلائی کا، احسان کے معنی اصل میں سمجھ لیجئے، عام طور پر اردو میں یہ لفظ مستعمل ہے کسی دوسرے پر احسان کرنے کے لیے. میں نے آپ پر احسان کیا، آپ نے مجھ پر احسان کیا. عربی میں یہ آئے گا تو احسنا الہ آئے گا، اس نے احسان کیا، اس نے حسن سلوک کیا اس کے ساتھ. احسن کما احسن اللہ الیک، تم بھی اسی طریقے کا حسن سلوک اختیار کرو انسانوں کے ساتھ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا. جب مطلقاً احسان آتا ہے تو کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ایک تو مارے باندھے کو کام کیا جیسے بھی ہوا، آپ نے اس کو جسے کہتے ہیں گھاس کاٹی، رانت کاٹی اس کی، اور بس اپنے آپ کو فارغ کیا کہ میں فارغ. ایک یہ کہ دل لگا کر انتہائی خوبصورتی سے اس میں بہترین حسن پیدا کرنے کی کوشش کی، اپنی ساری صلاحیتوں کو اس پر اندھیل رہے ہیں کہ جو بھی کروں خوب کروں. جیسے کہ فارسی میں کہا گیا کہ قصد کمال کن کہ عزیز جہاں شوی، انسان جو ہے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ہی وانٹس ٹو اچیو ایکسلنس ان وٹ ایور ہی از ڈوئنگ، جو بھی کر رہا ہے، جو بھی اس کا پرسوٹ ہے، اس کے اندر وہ عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب کر کہاں اس کی کوشش کر. یہ احسان ہے. دین میں بھی ایک مقام ہے، یہ جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان، بلند ترین مقام احسان ہے. یہاں در حقیقت تذکرہ اس کا ہو رہا ہے، اور میں بعد میں ابھی عرض کروں گا کہ پہلا درجہ وہ تھا کہ جس کی اصل روح ہے تقویٰ. یہ بھی بہت اعلیٰ شے ہے، بہت اونچی بات ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اس کی وجہ سے اپنے نفس کی خواہشات کی لگام کو تھام کر رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، بہت اونچا مقام ہے. ایک درجہ وہ محسنین کا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان محسنین سے محبت کرتا ہے. وہ احسان کیا ہے؟ جبرائیل نے پوچھا تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیے احسان کیا، کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے سے اکثر نے سنا ہوگا، حدیث جبرائیل ہے، اب وقت زیادہ لگ جائے گا، ورنہ اس کو ام السنہ کہا گیا اس حدیث کو، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے پورے قرآن کے لیے، بمنزلہ اساس ہے، جڑ ہے، اسی طرح پورے ذخیرہ حدیث کے لیے ام السنہ کی حیثیت ہے اس حدیث جبرائیل کو. اس میں تین سوالات ہیں، تین جواب، چار سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں. مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، حضور نے جواب دیا. اس ایمان کیا ہے، ڈیفائن کیجئے، حضور نے جواب دیا. پھر تیسرا سوال تھا اخبرنی عن الاحسان، اس کا جواب کیا دیا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. ایک روایت میں لفظ آیا ان تعمل للہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، اس کے دین کے لیے جد و جہد کرو، اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین جب مستحضر رہے گا انسان کو کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جو کیفیت ہوگی اس کی عبادت کی، طاعت کی، دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی، وہ احسان. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ ہو سکتا ہے احسان کا سوائے احسان کے؟ فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ ترجمہ کر لیجئے، ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے صرف سمجھانے والا، وہ میں بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا، ابھی ترجمہ پورا کر لیجئے. اور ان دونوں کے پرے یا ورے یا سوا، دون کے تینوں ترجمے ہوتے ہیں، فلا شے کے بدون، یعنی اس کے سوا یا اس کے بغیر، اس کے علاوہ. دون ورے کو بھی کہتے ہیں، پرے کو بھی کہتے ہیں، دون کسی شے سے کمتر کو بھی کہتے ہیں. یہ دون کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، اس کے کا مفہوم کس جگہ پر کیا ہے، یہ ہر شخص جو ہے سیاق کلام کو دیکھ کر معین کرتا ہے. یہ جامع ترین الفاظ میں سے یوں کہیے کہ یہاں پہ میں ترجمہ کروں گا، اور ان دونوں کے علاوہ دو جنت، دو باغات اور بھی ہیں. فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا کفران نعمت کرو گے؟ مدہامتان. اب یہ زواتا افنان کے مقابلے میں آیا، وہاں فرمایا تھا کہ ان کی شاخیں جو ہیں بہت پھیلی ہوئی ہوں گی، گنجان باغات ہوں گے. یہاں مدہامتان، مدہامہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انتہائی سبز ہو اور اس کی سبزی جو ہے کچھ سیاہی مائل ہو جائے. سبز کاہی کا لفظ غالباً ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اس رنگ کے لیے، سبز کاہی. ایک تو سبز ہے، ایک سبز کاہی وہ ہے جس کے اندر ڈارکش ایک ٹنج پیدا ہو جائے، گرینری، گرین جو ہے اس کا ٹنج وہ اتنا گہرا ہو. مدہامتان، نہایت گہرے سرسبز. فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، وہاں کیا لفظ تھا؟ فیہما عینان تجریان، اس میں دو چشمے ہوں گے جاری، چلتے رہنے والے، نہ وہ خشک ہوتے ہیں اور نہ ان کا پانی کہیں تھمتا ہے. یہاں نضاختان، ابلنے والے چشمے، یہ جو ہے ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، یہ جو علامہ اقبال نے کہیں کہا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کس میں ہے، غالباً ساقی نامہ میں ہے، تو ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، تو یہ چشمہ ابلنے والا چشمہ، وہ چشمے ابلتے ہوئے ہوں. فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہت و نخل و رمان، اس میں ہوں گے میوے اور کھجوریں اور انار. فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، ان میں ہوں گی وہ کہ جو انتہائی خوب سیرت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی. یہ انتہائی جامع ہیں دو الفاظ، خیرات، خیرت ان کی جمع ہے، اس سے مراد ہے مانوی خوبی، حسن سیرت، حسن اخلاق، حسن آداب. ایک عورت میں جو اس کے وجود کے اندر کا حسن ہے، اس کے ذہن کا، اس کی سوچ کا، اس کے فکر کی بالیدگی، اس کے جذبات کی لطافت، یہ جو بھی اس کا جو نسوانی حسن کا باطنی پہلو ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. خیرات اور حسان، یہ وہ ان کی ظاہری خوبصورتی ہے، ان کی شکل و صورت کی خوبصورتی ہے، ان کا حسن ظاہری ہے. فیہن خیرات حسان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، یہاں اب خیرات الحسان کی یہ شرح ہے، یہ بدل کے طور پر آیا ہے. مبدل منہ کیا ہے؟ خیرات الحسان، اور یہاں بدل کیا ہے؟ حُورٌ، وہ حوریں ہوں گی. حور کا لفظ آتا ہے، اصل میں لفظی معنی ہے اس کے، نہایت گوری رنگت والی عورت. حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، اور وہ خیموں کے اندر رکی رہنے والی، یعنی وہاں لفظ آیا تھا ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یہاں اس تقابل، وہ اپنے خیموں ہی کے اندر رہنے والی، مطلب یہ کہ کہیں باہر جانے والی. سوسائٹی گرلز کا تصور ذہن سے نکال دیجئے، اور یہ جو بھی آج کل کا نقشہ ہے اس کی بجائے وہ جو ایک ہمارا تصور ہے، ایک انتہائی یعنی اعلیٰ ترین جو تصور کر سکتا ہے انسان کسی اچھی بیوی کا، اچھی عورت کا، اچھی رفیقہ حیات کا. حورم مقصورات فی الخیام، لفظ وہی ایک ہے، قصر، قاصرات تر، قصر کے معنی کمی کرنا، نماز قصر ہو جاتی ہے چار کے بجائے دو رکھتے، وہاں کا قاصرات تر سے نگاہوں کو جھکا رکھنے والی، کم رکھنے والی، ان کے نگاہوں میں آزادی نہیں ہوتی. مجھے الفاظ یاد آ رہے کہ حفیظ جالندری نے جو رقاصہ نام کی نظم لکھی تھی اس میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، تیری نگاہ چالاک ہے، تیری ہنسی بے باک ہے. یہ الفاظ جو ہیں رقاصہ نامی نظم، شاید بہت سے حضرات کو یاد ہو، مجھے تو اس کے چند ہی بند یاد رہ گئے، پڑھی میں نے صرف ہے میٹرک کے زمانے میں، اس کے بعد وہ کتاب دیکھی بھی نہیں میں نے. لیکن یہ کہ اس کی عمدہ ترین، حفیظ جالندری مرحوم کی اعلیٰ ترین جو نظمیں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے، ایک یعنی رقاصہ سے خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا، لیکن خیر تو کون ہے وہ نیم اریا نازنی، کیا مشرقی عورت ہے تو، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، تیری ہنسی بے باک ہے، تیری نگاہ چالاک ہے، اس کس قدر دل سوز ہے، تقریر بازاری تیری کتنی ہوس انگیز ہے، یہ سادہ پرکاری تیری. یہ وہ رقاصہ سوسائٹی گرل جو ہے اس کے بارے میں، اس کے برعکس کیفیت ہے جو ہمارے نظروں کے اندر ہے، جو صحابیات کا نقشہ ہے، جو ازواج مطہرات کا نقشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن، اور اللہ تعالی جن کو بھی امت کے اندر سے خواتین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو قاصرات الطرف، اور یہاں ہے مقصورات، خود رکی رہنے والیاں، خود رکی رہنے والیاں ہیں. حورم مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر. فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمسن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا انہیں نہ کسی انسان نے ان سے پہلے نہ کسی جن نے، اس کا مفہوم میں پہلے عرض کر چکا ہوں. فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہی بات، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے بڑے سب سبز رنگ کے قالینوں پر، غالیچوں پر، اور ایسے بچھونوں پر جو انتہائی اعلیٰ ہوں گے. اب قری کا لفظ آتا ہے، اصل میں اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ پرانی جو دیو مالائی قصے ہوتے تھے ان میں عرب میں جو دیووں کا مسکن اور پرستان جو کہلاتا تھا ان کا صدر مقام دارالحکومت ابقر کہلاتا تھا. تو بڑی نادر شے ہوگی، اس ابقر کے اندر جو شے ہوگی نادر ہوگی. اب یہی لفظ چلتا ہے کہ جو بھی نادر روزگار کوئی شے ہے، وہ نادر شے ہے، وہ ابقری ہے. ابقری انسان وہ کہلاتے ہیں جنہیں انگریزی میں آپ جینیس کہتے ہیں، کہ ایک شخص اتنا ذہین ہے کہ وہ بہت آگے کی دیکھ رہا ہے. آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. یہ ابقری لوگ ہوتے ہیں. تو ابقر اصل میں وہاں سے آیا. ابقری انحسان، نہایت خوبصورت اور عمدہ جو ہے فرش ہوں گے جن کے اوپر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت ہی جلال والا ہے، عظمت والا ہے، اور بہت بابرکت ہے، بہت عزت والا ہے. اب جو مسئلہ ایک رہ گیا وہ میں آپ کو بتا دوں، دو باغ پہلے دو باغ بعد میں، مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ کن کے لیے، یہ کن کے لیے. اس پر ایک تو تقریباً اتفاق ہے، تمام مفسرین کا اجماع ہے اس پر، اور وہ سورہ واقعہ کے حوالے سے بھی ہے، اس لیے کہ جوڑا ہے یہ دونوں صورتیں اور ایک دوسرے کے مضامین کے اوپر یقیناً روشنی ڈالتی ہیں. وہاں پر آگے چل کر تفصیل آئے گی کہ اہل جنت کے دو طبقے ہیں، دو درجے ہیں، ایک مقربون اور ایک اصحاب الیمین، ان کے مقامات مختلف ہیں. ایک اللہ کے مقربین بارگاہ، بہت آگے نکل جانے والے، سابقون السابقون، جو آگے سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، معرفت میں، وہ بہت آگے نکل گئے، وہ تو مقربین ہیں. اور دوسرے وہ ہیں اس سے کم تر درجے کے نیکوکار، متقی، صالح لوگ، اللہ کی اطاعت کرنے والے، معصیت سے مجتنب رہنے والے، حلال پر اکتفا کرنے والے، حرام سے بچنے والے، یہ وہ اصحاب الیمین ہیں. ان کے درجے بہت بلند ہیں، ان کا بھی اللہ نے بہت کچھ ان کو دیا ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ درجے کا فرق ہے. ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ دو جنتیں ہوں گی سونے کی، وہ ہوں گی مقربین کے لیے، اور دو جنتیں ہوں گی چاندی کی، وہ ہوں گی اصحاب الیمین کے لیے. یہ مقربین اور اصحاب الیمین کی تفصیل تو آ جائے گی سورہ واقعہ، لیکن یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہاں دو جنتوں کا ذکر جو ہے وہ ہے مقربین والی، اور دو جنتوں کا ذکر ہے وہ ہے اصحاب الیمین والی. یہ تو ہوا اجماع. اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا پہلی مقربین کی ہے یا بعد والی مقربین کی. اس میں زیادہ تر تو اس کا رجحان ہے لوگوں کا، وہ یہی ہے کہ پہلی مقربین کی ہیں، بعد والی جو ہیں وہ اصحاب الیمین کی ہیں. لیکن بہرحال میں پھر جسارت کر رہا ہوں جرت سے، ایک صاحب کے ہاں مجھے قول ملا ہے کہ اس کا برعکس قول بھی متقدمین کے ہاں موجود ہے، یعنی یہ قول بھی موجود ہے کہ آخری دو جنتیں جو بعد میں ذکر آیا ہے سورہ رحمان میں وہ ہیں مقربین کی، اور جو پہلی جنتیں ہیں وہ ہیں اصحاب الیمین. نوٹ کر لیجئے اچھی طرح مغالطہ، اکثر و بیشتر رائے وہ ہے کہ پہلے ذکر ہے مقربین کا اور بعد میں اصحاب الیمین کا. ایک صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ دوسرا قول بھی ہے، لیکن مجھے وقت نہیں مل سکا اتنا کہ میں تحقیق کر سکے وہ قول نکال سکوں کہ وہ قول کن کا ہے. لیکن انڈیپینڈنٹلی میرا اپنا خیال وہ ہے جو وہ کہا گیا ہے دوسری بات، کہ پہلے جن کا ذکر ہے وہ اصحاب الیمین ہیں اور دوسری جنتیں جو ہیں یہ مقربون کی. اس میں دلیل جو ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. میرے لیے تو اصل دلیل وہ ہے جو میں نے پچھلے دونوں درسوں میں بار بار کہی، مرر امیج، جو ترکیب ہے ان سورتوں کے مضامین کی وہ مرر امیج کی ہے. جو مضمون سورہ رحمان میں شروع میں آیا ہے وہ مضمون، یعنی قرآن مجید کی عظمت، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علم البیان، یہ تیسرے رکوع میں آپ کو ملے گا سورہ واقعہ کے اندر. انہو کتاب کریم، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اب یہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان وہاں آخر میں ہے، یہاں شروع. پھر جو نعمتیں ہیں، تذکیر بے اعلی اللہ، یہ سورہ رحمان میں شروع میں آئی، وہاں اس سے متصلا قبل ہے، بعد سے. وہ ترتیب جو یہاں شروع سے چل رہی ہے وہاں آخر سے چل رہی ہے. پھر یہاں پہلے اصحاب جہنم کا ذکر کیا گیا، وہاں پر اصحاب جنت جو ہے ان کا ذکر پہلے ہے وہ بعد میں ہے، تو ترتیب ریورس آرڈر میں ہے. اس اعتبار سے سورہ واقعہ میں پہلے مقربین کا ذکر ہے اور بعد میں ہے وہ اصحاب الیمین کا، اور میرے نزدیک سورہ رحمان میں پہلے ذکر اصحاب الیمین کا ہے، بعد میں مقربین کا. ایک دلیل تو یہ ہے. لفظی طور پر بعض حضرات سے، چونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی دلائل نکالے ہیں الفاظ کے ذریعے سے، ان کی رائے وہی ہے جو سب کی ہے کہ پہلے مقربین کا ذکر ہے بعد میں اصحاب الیمین کا. لیکن میں نے بھی کچھ دلائل نکالے ہیں جو میری اپنی اس رائے کے حق میں ہیں. مثلا اس میں سے ایک یہ ہے کہ حور کا لفظ وہاں بھی آیا ہے مقربون کے لیے، حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، یہ مقربین کے ذکر میں آیا ہے. باقی اصحاب الیمین کے ذکر میں بغیر نام لیے ہوئے اوصاف بیان ہوئے. یہاں بھی پہلے دو جنتوں کے اندر کہیں لفظ حور نہیں آیا ہے، بلکہ دوسری جنتوں کے ذکر میں لفظ حور آیا ہے. تو میرے نزدیک مقربین کا تعلق جو ہے وہ بعد والی جنتوں سے. ایک بات مولانا اصلاحی صاحب نے بہت عجیب کہی ہے، بہت عمدہ اور بہت لطیف بات کہی، لیکن اس سے جو نتیجہ نکالنا چاہیے تھا بدقسمتی سے وہ نکالا نہیں انہوں نے. بات ایک صحیح ہے جو انہوں نے کہی، اس سے آگے وہ بڑھے نہیں. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی دو جنتیں جو سورہ رحمان میں جن کے تفاصیل آئی ہیں، اس میں عجمی ذوق نظر آئے گا، ایرانیوں کا جو ذوق تھا اس کا انداز ہے، آرٹیفیشل باغات کا نقشہ ہے، یہاں نیچرل باغات ہیں بعد میں، اور خیموں کا ذکر ہے. عربوں کا جو ذوق تھا، ایک عربی ذوق ہے، ایک عجمی ذوق ہے. مولانا اصلاحی صاحب نے یہ بات کہی ہے، بڑی لطیف بات ہے، کہ پہلی دو جنتوں کا جو انداز بیان ہے قرآن مجید کا، اس میں اہل عجم کے ذوق اور ان کی جو مناسبت ہے وہ نظر آتی ہے، اور دوسری دو جنتوں کے اندر اہل عرب کا ذوق جو ہے اور ان کا جو نقشہ ہوتا تھا، جب وہ ان کا باغ کا ایک تصور ہے، اس باغ کے اندر خیمے لگے ہوئے ہوں، وہ محلوں وغیرہ سے واقف نہیں تھے، نہ اس کا انہیں کوئی اصلا شوق تھا. آج بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگرچہ ارب ہا ارب ڈالرز کے یہ لوگ محل بناتے ہیں، لیکن یہ کہ جب ان کے اوپر طبیعت جو ہے وہ آتی ہے اپنے اس اصل جو اس کا رجحان ہے اس پر، تو نکل جاتے ہیں سہراؤں کے اندر اور جا کر ٹینوں پر ریت پر بیٹھتے ہیں، یا تو قالین بچھا لیں گے ٹینوں کے اوپر، یا یہ بادشاہ فہد صاحب بھی اور بڑے بڑے امیر سلطان بھی، یہ جا کر پھر وہ اپنی روایات، ان کے دل کی کلی کھلتی ہے اسی فضا کے اندر. تو کوئی ایک نخلستان ہے، اس نخلستان کے اندر وہ کیفیت ہے، وہاں پر اگر خیمے لگ گئے ہیں خیمے بہت اعلیٰ ہوں گے، لیکن وہ نقشہ جو ہے عربی ذوق کا. اب یہ بات اگر صحیح ہے، یہ میں صرف اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مولانا اصلاحی صاحب کی رائے، تو ایک دلیل پھر اس سے آگے میرے پاس یہ ہے، قرآن نے ذکر یہ کیا ہے کہ جو اصحاب ہیں مقربین، سنت من الاولین وقلیل من الاخرین، وہ پہلوں میں سے تو ہوں گے کثیر تعداد میں، بعد والوں میں ہوں گے قلیل. اور اصحاب الیمین کے بارے میں فرمایا کہ سنت من الاولین وسنت من الاخرین، وہ پہلے والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور بعد والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے. تو پہلے والے جو کثیر تعداد کے ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس امت کا نیوکلیس تو اہل عرب ہی سے بنا ہے، امیین ہی سے اس امت کی اصل جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، اس کی جڑ پڑی ہے. جو بھی قرن اول قرن ثانی ہے، ظاہر بات ہے اس میں کون لوگ ہیں، اس میں سب عربی ہیں. تو عربی ذوق اگر ان دو جنتوں میں زیادہ نظر آ رہا ہے، تو مقربین بھی سورہ واقعہ کی جو نص ہے اس کے مطابق سنت من الاولین ہی ہوں گے، تو وہ وہی لوگ ہوں گے. لہذا اس کی مناسبت سے بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ میرر امیج والی میری دلیل. ایک دلیل یہ لفظ حور کا آنا، یہاں بھی ایک جگہ آ رہا ہے وہاں بھی ایک جگہ آ رہا ہے، دونوں جگہ، وہاں بھی نہیں آیا یہاں بھی نہیں آیا، جہاں وہاں آیا ہے اسی کی مناسبت یہاں پر بھی ہونی چاہیے. تیسرے یہ اہل عرب اور اہل عجم کا ذوق، اور اس میں پھر سورہ واقعہ کی وہ آیت کہ جہاں تک مقربین کا تعلق ہے وہ اولین میں سے ہوں گے کثیر تعداد میں، آخرین میں سے ہوں گے بہت کم. ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین، جبکہ جو اصحاب الیمین ہیں وہ ثلت من الاولین بھی ہیں اور ثلت من الاخرین بھی ہیں، وہ پہلوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور بعد والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے. تو پہل اور بعد جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ عرب مقدم ہے اور عجم مؤخر ہے. اس اعتبار سے بھی میری رائے یہی ہے، واللہ عالم، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے اوپر کچھ بہت زیادہ جو بحث کی ضرورت ہو. اس میں بہت کچھ جو ہے انسان کے ذوق اور وجدان کو بھی دخل ہوتا ہے، اور یہ جو رائے اصلاحی صاحب کی ہے جو میں نے آپ کو سنا، یہ بھی وجدانی رائے ہے، ذوق کی بات ہے کہ ایک میں جو ذوق ہے وہ عجم کا ہے اور ایک میں عرب کا ہے. بہرحال اس سورہ مبارکہ کا یہاں اختتام ہوتا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ارادہ تھا آج کی نشست کا وہ بھی پورا ہو گیا. اور میں چونکہ جب آیا تھا سعودی عرب سے واپس، تو جو پروگرام اس وقت بن رہا تھا وہ یہی تھا کہ میرا یہی تین ہفتے کا قیام تھا، اس کے بعد پھر میرا ایک سفر تھا، کل میں اس سفر پر روانہ ہو رہا ہوں. تو میری خواہش یہی تھی کہ ان تین دروس میں کم سے کم اس ایک سورہ مبارکہ کا درس مکمل ہو جائے. فلہ الحمد، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اور 31 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں جو سوال آیا ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس کا جواب میں نے آپ کو جو حدیث میں آیا ہے وہ سنایا تھا، وہ یاد کر کے اور اس کو اپنے دل میں پڑھتے ہوئے یہاں سے اٹھئے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، پروردگار تیری نعمتوں میں سے ہم کسی ایک شے کا بھی انکار نہیں کرتے، کسی کی تکذیب نہیں کرتے. ولک الحمد، اور اے اللہ کل ثنا کل تعریف کل حمد کل شکر تیرے ہی لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر.